أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. سورة حجرات مدنی ہے اور 18 آیات دو رکوع ہے. نزول میں 106 ہیں اور موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 49ویں سورت. آل حامیم میں شبہات کا مفصل رد ہو گیا اور مختلف اشتباہات جو پیدا ہوئے تھے ان کے جوابات دیے گئے، خواہ وہ مومن و ایمان سے متعلق ہو یا وہ عبادت اور اخلاص سے متعلق ہو یا وہ مسلمانوں کے اجتماعیت سے متعلق ہو یا ان کو کسی طرح دھوکہ دہی دینے کی کوشش ہو یا ان کے خلاف کسی گھناؤنی سازش ہو. اللہ تعالیٰ نے مفصل طریقے سے ان کے شبہات انہی پر پلٹا دیے کہ خود یہ کنڈرات ہوں گے اور ان کی یادگار ریت کے تودوں کی شکل میں ہوگی. شبہات کا جواب جب قابل اطمینان نہ سمجھا گیا تو پھر جہاد ضروری ہوا. سورۃ محمد یعنی سورہ قتال اس کے بعد آئی موجودہ ترتیب میں، اور اس میں واضح کیا گیا کہ قتال اور جہاد کی ضرورت رہے گی. الجہاد ما ذن منذ بعث رضی اللہ لا ابتلو جور جائر ولا عدل عادل. اگر زمین باطل سے بھر جائے تب بھی مسلمانوں کا جہاد رہے گا، اور اگر زمین حق اور انصاف سے مالا مال ہو جائے تب بھی جہاد برقرار رہے گا. چنانچہ جہاد کے نتیجے میں فتح مسلمانوں کی ہوگی. سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، جو پورے عالم کے فتوحات اور خاص کر مکہ مکرمہ کے فتح کا باعث ہے. اور اس میں چار قسم کی فتوحات بیان ہوئی. لِيَغْفِرْ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ مَغْفِرَةُ الذَّنْبِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ إِتْمَامُ النِّعَمِ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صُبَاتَ عَلَى الْهِدَايَةِ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. ڈٹ کر خدائی مدد آ کے رہے گی. سورت میں چار رکوع ہیں. پہلے رکوع میں مغفرت الذنب کی تفصیل ہے، دوسرے رکوع میں اتمام النعم ہے، اور تیسرے رکوع میں ثبات علی الہدایہ ہے، اور آخری رکوع میں نصرت نصرت معذرہ ہے، بھرپور اور ڈٹ کر امداد کا اعلان اور بشارت ہے. فتح البلاد سورہ فتح میں بیان ہو گئی، تو ملک فتح ہونے کے بعد اصلاح ضروری ہے. اصلاح والے بعد اس میں سورت حجرات آ گئی. اگر ملک فتح ہو جائے اور لوگوں کی اصلاح نہ ہو، لوگوں کو بنایا نہ جائے، لوگوں پر محنت نہ کی جائے، تو حاصل ہونے والی فتح ایک بار پھر شکست میں تبدیل ہو جائے. تو سورہ فتح فتح البلاد ہے، اور سورت حجرات اصلاح العباد ہے، اور اس کے کئی مارکے ہیں. پہلا مرحلہ یہ کہ اللہ رسول کے ساتھ احترام اور تقدس کا برتاؤ کیا جائے. دوسرا یہ کہ مسلمان آپس میں شیر و شک کر رہا ہے، اور تیسرا یہ کہ مسلمانوں میں جہاد کا جذبہ رہے، جہادی صلاحیت ہے کہ ایمان نہ پڑ جائے. ان تین مرحلوں پر سورت حجرات مشتمل ہے. پہلا مرحلہ التعدد مع اللہ ورسولہ، دوسرا مرحلہ اصلاح بین المومنین، اور تیسرا مرحلہ الاعتیاد للجہاد. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور رسول سے، یعنی بدعت نہ کرو. بدعتی ایک چیز اختیار کرتا ہے اور پھر اس کے لیے عذر لنگ بناتا ہے کہ پیغمبر نے قیامت تک دین میں نئی نئی چیزیں ہمیں ڈالنے کی اجازت دی ہے. فتاوی افریقہ صفحہ 187. اے ایمان والو، مت آگے بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے، پیچھے چلو. یعنی ایک ہے اتباع، اتباع آثار کی ہوتی ہے، وہ اہل حق کرتے ہیں، اور دوسری ہے ابتداء، ابتداء یبتدعو فہو مبتدع، یہ بدعات کو کہتے ہیں. آیت کے اندر بباب کے دخول رد بدعات اور رد رسوب، رد قطائے ہے جس میں اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اشارہ ہے کہ بدعتی کبھی متقی نہیں ہو سکتا. اگر وہ متقی ہوتا تو سب سے پہلے اتباع کرتا، ابتدا نہ کرتا. تو اہل یعنی بدعت کی نماز، ان کی زکات، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کے خیر خیرات، ان کے صدقات بحکم قرآن باطل ہے، بے اثر ہے اور بے اجر اور بے ثواب ہے. اے ایمان والو، مت آگے بڑھو اللہ اور اللہ کے رسول سے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے پیچھے چلنا سب سے بڑا تقویٰ اور پرہیزگاری ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو متبع سنت. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان کے ساتھ زبردست تقویٰ کا مظاہرہ کرے، اتباع الاثار کرے. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے. روح المانی میں ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر بدعت کا رد ہوا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اٹھانا نہیں آوازوں کو نبی کی آواز پر. ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، نہ زور سے پکارو انہیں جیسے پکارتے بعض تمہارے بعض کو. انتحبت اعمالکم، ضائع ہو جائیں گے تمہاری نیکیاں. وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بغیر اختیار کے بعض باتوں پر صحابہ ایک دوسرے پر ناراض ہوئے، اور جب ناراضگی میں قدر آواز اٹھتی ہے اس پر تنبیہ فرمائی گئی کہ اس طرح بولنا اور جہر کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ نیکیاں ضائع ہو جائیں. آیت کریمہ میں بشارت ہے کہ آداب ذخیرہ آخرت کا باعث. آیت کریمہ میں تنبیہ ہے کہ رفع صوت خطرے سے خالی نہیں، خاص کر پیغمبر کے حضور میں اور جناب میں. امام مالک فرماتے تھے کہ درس حدیث میں بھی اونچی آواز سے بات نہ کی جائے، درس حدیث بھی مجلس رسول کا قائم مقام ہے. ولو رفع احد صوته لکان یزجر، اور اگر کوئی اونچا بول لیتا تو امام مالک ان کو سجدہ توبیخ کر لیتے. قاضی عیاض نے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں لکھا ہے کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ قبر رسول پر بھی صلاۃ و سلام اور دیگر کلمات دھیمے آواز سے پڑھے جائے، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قبری حی. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب تفسیر جواہر انک میت و انہم میتون میں لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے انبیاء علیہ السلام کی حیات در حق ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اے ایمان والو، نہیں اٹھاؤ اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز پر، تو پیغمبر مصلی پہ کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں اور پیغمبر نے کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور صحابہ نے پیچھے سے کہا آمین. یہ کوئی فیصل آباد کے گجراوالا کے غیر مقلد تھے، گستاخ بے ادب کیا. صحابہ نے 30 تا 40 سے سینکڑوں تھے اور پیغمبر مصلی پر اکیلے کھڑے ہیں اور یہ پیچھے سے زور سے کہتے آمین. اس لیے ابن عباس نے کہا ہے کہ قرآن کریم کی بعض آیات کے نزول کے بعد امین بالجہر ختم ہو چکا ہے، متروک ہو چکا ہے. اور بخاری میں امام عطا نے کہا امین دعا ہے، اور قرآن میں ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ. تو بڑے ائمہ مالک اور ابو حنیفہ نے استدلال کیا ہے امین بالجہر نہ ہو. امام شافی نے بھی جب تک غزہ میں تھے اور مکہ میں تھے تو انہوں نے کہا لا احب الجہر بالتامین، کتاب الام میں امام شافی نے لکھا ہے، مجھے بھی زور سے آمین کہنا پسند نہیں. لا احب الجہر بالتامین، یہ شافی کا جملہ ہے، کتاب الام سے بینی ہی عبارت ہے. تو امام اعظم رحمت اللہ علیہ اور امام مالک کے مذاہب بنا بر قرآن و سنت، قرآن کریم میں نبی کی موجودگی میں آوازوں کو اٹھانا منع فرمایا، خواہ ارادتن ہو یا استرارن ہو، لہذا کسی صورت میں بھی آمین کا جہر نہ ہو. آمین کا جہر صرف اتنا ہوا ہوگا آمین آمین کوئی آمین. ہمارے زمانے کے غیر مقلد ان کا مقصد امین بالجہر نہیں، امین بالشر، اور اس کا کوئی گنجائش اسلام میں نہیں. ولا تجہروا له بالقول، حضرت کے سامنے اونچا بولنا ہی نہیں. تو قبر رسول پر بھی آداب ہے کہ لوگ آہستہ درود و سلام پڑھے. کجہر بعضکم لباس، جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. تو پیغمبر کو یا محمد کہنا بھی منع معلوم ہو رہا ہے، اور پیغمبر کو ندا کرنا جیسے ایک دوسرے کو کرتے ہیں یہ بھی جائز نہیں. انتحبت و اعمالکم، نیکیاں ختم ہو جائے گی. وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. قرآن کریم میں ہے کہ نیکیاں ختم ہوتی ہیں مرتد کی، اور یہاں آیا کہ بے ادب کی. تو علماء کہتے ہیں نیکیوں کا ختم ہونا شروع ہوتا ہے بے ادبی سے، اور مکمل ہوتا ہے مرتد ہونے. یہ اوائل ہے، وہ اواخر ہے. کہتے ہیں بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب ہمیشہ فضل الہی سے محروم ہوتا ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. استاد کے سامنے، شیخ کے سامنے، عالم دین کے سامنے پست آواز مناسب ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، بے شک وہ لوگ جو جھکاتے ہیں اپنی آوازیں پیغمبر کی موجودگی میں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کا امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے. امتحان ضروری ہے. سنا ہے آپ کا بعد الظہر بہت تفصیلی ٹیسٹ ہے، ہاں پتہ چل جائے کہ خالی جو ہے نا آپ بیٹھا رہتے ہیں یا سمجھتے بھی ہیں، تاکہ جو لوگ پڑھ چکے ہیں اور سمجھتے ہیں اور ادب سے بیٹھتے ہیں ادارہ ان کا انعام و اکرام کرے، جو خالی خانہ پوری کرتے ہیں ان کو ثواب و اجر مل جائے، باقی اور کوئی چیز نہ ملے. وہ تبلیغی گرداب ہے، بس سکینہ ملے گی اور سکینہ آئے گی. کسی بھی ادارے میں کسی بھی محکم بشان کام کا امتحان ضروری. جس درس کا امتحان نہ ہو وہ درس مواعظ کے طور پر ہے، وہ سبق کے طور پہ نہیں ہو. تو دل سے امتحان دو، خوشی سے، پورا حال کتابوں کا بھرا ہوا ہے اور آپ کے جو ہے نا شو میں اعمال سامنے آ رہا ہے، آپ کی بے پرواہی اور غفلت اور مسلسل انکار ہو رہا ہے کہ ان کو کوئی کتاب نہ دی جائے. یہ وجہ سے دن پورے کرنے آئے. اب مجھے تم سے محبت ہے، میں تو شاگرد سمجھتا ہوں، میں کہتا ہوں دے دو ان کو. تو نتیجہ یہ نکلا کہ امتحان نہ تھا، لو ٹیسٹ. اور اس ٹیسٹ میں جو سرفراز ہو جائے اسے خوب ان مالا مال کیا جائے. ویسے بھی ماشاءاللہ 25-26 دن ہو گئے اب تک جو آپ نے سبق پڑھا ہے، جو سنا ہے اوائل سے لے کے کل سبق تک یا آج کے سبق تک. غیرتی انسان امتحان سے ڈرتا نہیں، وہ امتحان کے ساتھ سینہ سے پر ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ میرا امتحان میرے مضمون میں ہے. ہاں امتحان کا اپنا ایک روب ہے، وہ لیاقت کی وجہ سے اور احساس کی وجہ سے، قوت ذکاوت کی وجہ سے. دیکھو اولئک الذین امتحن اللہ، ان لوگوں کا امتحان اللہ لے گا، ممتحن خدا ہے. اور امتحان کس چیز کا ہے؟ قلوبہم، ان کے دلوں کا مضمون کیا ہے؟ التقویٰ، کون ڈرنے والا ہے؟ کس نے ادب و احترام سے درس نوٹ کیا؟ کس نے صحیح باتیں سمجھی ہے؟ تو امتحان میں چار چیزیں معلوم ہونا چاہیے. ممتحن بھی، کس کا امتحان ہے؟ صحابہ کا ہے، دور تفسیر والوں کا ہے. کون امتحان لے گا؟ اللہ رب العالمین، اس کے قائم مقام علماء ہے، ناظم اعلیٰ ہے اور ان کے رفقاء ہے. امتحان کون دیں گے؟ دور تفسیر جو باقاعدہ سند کے لیے درخواست دے چکے ہیں، جو ادارے میں قیام و طعام کرتے ہیں، وہ ایسے خواہ کے لوگ نہ بیٹھے، ان کو اجازت نہیں ہے. ایسے بڑی بڑی داڑھی والے بیٹھ جاتے پرچہ دیکھ کے، پر شلوار گیلیوں کے بھاگتے، تو ایسے پر ناظم صاحب بالکل نہ بیٹھتے. بس ان سے کہو تم صبح آ جاؤ سب اور ثواب لے جاؤ، وہ کافی ہے. جو مدرسوں کے طلباء ہے، علماء ہے، فضلاء ہے، ان کو اجازت ہے. امتحان کوئی آفت توڑے، امتحان اعزاز ہے، ہر ایک اس کا حقدار نہیں. اور امتحان کس چیز کا ہے؟ فرمایا کہ تقویٰ کا ہے. کس اور اس کا محل کون سا ہے؟ قلوب ہے. اللہ لا الہ الا اللہ، ممتحن خدا. امتحان دینے والے صحابہ، جگہ قلوب دل مضمون تقویٰ ہے. پھر کیا ہوا؟ کامیاب ہو گئے. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ, ان کی بخشش ہوگی, وَأَجْرٌ عَظِيمٌ, اور بہت بڑا اجر ملے گا. عِنْدَ الْإِمْتِحَانِ يُكْرَمُ الرَّجُلُ أَوْ يُحَا. منوری ٹاؤن میں جب میں امتحان کے لیے پیش ہوا تو بدقسمتی سے فجر کی نماز میں میرے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا, وہ ہلکا پھلکا تھا. ہمارے ملک میں ہلکے پھلکے مولوی میں نے نہیں دیکھے تھے. جتنے بھی علماء دیوبند تھے وہ بڑے بھاری بر اونچا قد, عام مجلس میں خوبصورت, سارے دنیا سے نرالا. یہ بالکل تم لپت لو چادر خوار سا اڑا ہوا تھا, اور پوری نماز میں دانت سے بورے نکال رہا. سلام پھیرنے کے بعد میں نے کہا, آپ نے نماز کے لیے وضو نہیں کیا, کلی نہیں کی, آپ کس طرح نماز پڑھتے ہیں؟ آپ کو نماز بھی نہیں آتی. پوری نماز میں آپ عمل کثیر کرتے اور دانتوں سے بورے نکالتے اور گھن مچایا ہوا. وہ بھی چپ خاموش ہوتا رہے. وہ بھی ادھر تو سب نئے لوگ ہیں. چھ شوال تھا, بالکل ابتدا میں آ گئے. چھ شوال, چلو بات ختم ہو گئی. ساڑھے آٹھ بجے یا نو بجے جب مجھے کہا کہ آپ فارم لے کر, کہ آپ کا فارم فلاں کمرے میں ہے. نہیں, فارم دے دیا کہ وہاں چلے جائیں امتحان دے دیں. اب جب میں امتحان کے لیے گیا وہی بزرگ بیٹھے ہوئے. کیا خدا ہے پاک, یار پسینے چھوٹ گئے گئے. وہ مجھے دیکھ کے کہا, امتحان تو آپ نے میرے لیے ہے آج فجر میں, تم کہاں مجھے امتحان دو گے؟ میں نے کہا, حضرت مہربانی فرمائے, کسی اور کا نام لکھ. اب اگر وہ نام نہ لکھتے, اس زمانے میں بڑی شدت کی بلوری ٹاؤن, یہ بلوری ٹاؤن نہیں تو جو آج آپ دیکھ رہے ہیں, آج تو وہ عام مدرس کا سا ہو گیا. ایسا نہیں تو تو ہوا. اب ان سے ایک زبردست غلطی ہو گئی, اللہ ان کی مغفرت فرمائے, کہیں بھی ہو بخشش فرمائے, احسان کیے باوجود اس کے کہ مجھ سے خفا تھا. انہوں نے مولانا محمد سوات والے کا نام لکھا. میں نے کہا مولانا بلوری کا لکھا, لیکن یہ نہ ہو, کیونکہ یہ فجر میں ناراض ہوئے, ان کو تو میرا ہر جواب غلط نظر آئے. ان کے پاس جب میں فارم لے لیا, وہ مجھے کہتے ہیں کیا بات ہے, کیا کیا ہے؟ یہ تو اس کے نام ہے, میرے پاس آئے. میں نے کہا انہوں نے اپنا نام کاٹ کے آپ کا لکھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو مجھ میں خون آ گیا. میں نے کہا آپ تمام کتابوں کا لے لیں مگر آپ لے لیں, کافیہ کے اندر وہ سال سما اس میرا عامل ہوا لا شریک تھی تفسیر, یہ جگہ نکالی اور مجھے کہا اس کی تشریح کرو. میں تشریح کی, ابو العباس ابن لمباری کے اشعار پڑھے. مجھ سے کہتا ہے کس سے پڑھا ہے؟ میں نے کہا مولانا لطف اللہ صاحب سے. مجھے یہاں استاد تھے. میں نے کہا تو وہ جتنی چھوٹی کتاب پڑھاتے ہیں. میں نے وہاں سے جو بھی کوئی پڑھے پڑھائیں گے. یہاں تو ہمارے تخصص کے دور حدیث کے استاد تھے. چلو ایک دو سوالات ویسے کرتا ہوں احترامن, شیخ کے شاگردوں کا میں امتحان نہیں لے. کام ہو گیا. حضرت نے مجھ سے کہا آپ حادثہ میں لے لیں. میں نے کہا شرح جامی, نور الانوار, قطبی سب رہ گئے, کیونکہ گاؤں ویسے بے ترتیب کتابیں ہوئی تھی. اگر میں خامسہ میں لے لیتا تو حضرت بنوری سے پورا سال پڑ جائے. وہ سال حضرت نے پورا پڑا ہے. اور اگلے سال جب ہم رابعہ سے دورے تک پہنچے تو حضرت نے ہمیں بخاری شریف جلد اول میں سات اسباق اور ثانی میں چھ پڑھائی, اور ایک غیر حاضری نہیں کی, ایک دن مؤخر میں ہوئی. فرمایا اس سال بہت شوق سے بہت اچھا پڑھانا ہے. اللہ اکبر. امتحان عجیب ہے. وہ لوگ, بے شک وہ لوگ جو جو پست رکھتے اپنی آوازوں کو پیغمبر کے سامنے، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کا، تقوی کا. لہم مغفرت و اجر عظیم، ان کی بخشش ہوگی اور اجر بڑا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو آواز دیتے ہیں آپ کو کمروں کے پیچھے سے. حجرات جمع حجرتن کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے تھے، آپ کے 12 گھر تھے، چھوٹے چھوٹے کمرہ اور چھوٹا سا سائے، اس کو حجرہ کہتے ہیں. اور صرف کمرہ ہو تو اس کو بیت کہتے ہیں، جس کی جمع بیوت ہے. بخاری میں ابیات بھی جمع ہے. اور دار جو ہے نا، دار یہ حویلی کو کہتے ہیں، جس طرح سندلو میں یہ دار ہے، دار العلم ہے. آپ کہیں گے کہ دار دیوف، تو سمجھ لیجیے کہ 20-30 کمرے ہیں، حویلی ہے، کئی قسم کے مہمان خانے ہیں، ایک کمرے کو دار نہیں کہتے. بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں اکٹھی ہوئی ہیں اور 11 چھوٹے چھوٹے مکان تھے ان کے. بیٹی فاطمہ کو دیا تھا. بخاری شریف میں کہ عبداللہ ابن عمر سے لوگوں نے حضرت علی کے خلاف سوال کیا، وہ لوگ حضرت علی کو پسند نہیں کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر نے بہت غصے میں جواب دیا اور فرمایا انظروا بیتہ بین بیوت النبی، اور ایک جگہ بین ابیات النبی، دیکھو سامنے نبی کے گھروں میں ایک گھر علی کا ہے. یعنی یہ قرب کی علامت ہے، محبت کی علامت. اللہ تعالیٰ جب توفیق دے، جس طرح بیٹے کو مکانات دیے جاتے تو متمولین اپنی بیٹیوں کے لیے بھی محلات خریدے اور ان کو بھی ساتھ رکھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر داماد ہے اور ان کے خیال میں یہ برا ہے، یہ خلاف شرع برائی ہے. اس طرح برا سمجھنا شریعت کے خلاف ہے. خود پیغمبر نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنے ساتھ رکھا، یہ محبت کی علامت ہے. جب درخت بڑا ہوتا ہے تو بہت پرندے اس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، جب چھوٹا ہوتا ہے تو ایک آگ کی جگہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی کو توفیق دے، اور جس طرح بیٹوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اس طرح بیٹیوں کی بھی ضروریات خوب پوری ہو. قدرتی طور پر باپ کو بیٹی سے بہت زیادہ محبت ہوتی اور بیٹیاں بھی باپ پر فنا ہوتی، بیٹا جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتا. میں جب رات کو گھر جاتا ہوں، بیٹی آ جاتی، محمد انور شاہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے، نہیں آتا. اگر بلا لوں تو آ جاتا ہے لیکن خود نہیں آتا. بیٹی آئے گی، سر دبائے گی، پیر دبائے گی، خیریت پوچھتی ہے. کمرہ جو ہے نا کشت زعفران، جنت کا ایک محل بن جاتا. اور بیٹیاں ہمیشہ دوسرے گھروں میں جا کے بھی ماں باپ کے لیے آنسو گراتی، اور بیٹا تو ماشاءاللہ اپنے منصب کا ہے، اپنے کام کا ہے. کچھ دن گزرنے کے بعد پھر ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنا، جب اپنے پیروں کھڑا ہو جاتا ہے تو باپ کی خوبیاں نہیں، کمزوریاں نظر آتی. پختوں کے وہی ہوئے پلان مور لپا اولاد بانے ہوتا، اولاد گزڑو کشین کاڑی بانے. ماں باپ کا دل وہ اولاد کے اوپر ہے، اور اولاد کا دل ہرے پتھر پر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزوں کی محبت مجھے دی گئی، النساء عورتوں کی، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں، اور میرے آنے کے بعد کوئی غلام اور تنیزوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرے. تو سوال یہ کہ اس میں علم نبوت کیا ہے؟ نساء عورتوں سے محبت، وہ تو مرغا بھی مرغی کو دیکھ کے اذان دے لیتا ہے اور ٹانگ اٹھا لیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ کہاں تھی، واہ واہ شاہوبان، میں تو آپ کے دیدار میں تڑپ گیا. بکرا بکری کو دیکھ کر کے شیر ہو جاتا ہے. یہ تو نبوت کی بات نہ ہوئی. تو قاعدہ یاد رکھو، محدثین کہتے کشف المشکل میں ابن الجوزی نے لکھا ہے کہ عورتیں مظلوم تھی، عورتیں زندہ دربور ہوتی تھی، عورتیں منڈیوں میں بکتی تھی، عورتوں کی بولی الگ کی تھی، عورت آر سمجھی جاتی تھی. آپ کے آنے کے بعد کوئی عورت کی توہین کرے؟ یاد رکھنا، عورتوں کی عزت اور بام عروج آپ کی وجہ سے بلند ہوا ہے. النساء سبحان اللہ. اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث پڑھانا ہر ایک کا کام نہیں. امام طحاوی نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ بڑے بڑے محدثین ہیں اور حدیثوں کا غلط ترجمہ کرتے ہیں، ناروا ترجمہ کرتے ہیں جو بالکل حدیث کے برخلاف. مثلا حدیث شریف میں ہے کہ جو پیاز لہسن کھائے وہ مسجد میں نہ آئے. تو یہ پیاز لہسن کھا کے گھر بیٹھ رہے تھے کہ ہمارے لیے جماعت چھوڑنا جائز. انا للہ و انا الیہ راجعون. مقصد جماعت چھڑانی نہیں تھی، مقصد پیاز لہسن اوقات صلاۃ میں نہ کھانا تھا. غلط فہمی پیدا ہو. حدیث میں فلاں شخص کی طرح مت بنو، راتوں کو اٹھ کے قیام کرتا تھا، بالکل نہیں اٹھتا. تو یہ لوگوں کو کہتے ہیں رات کو اٹھنا نہیں، اگر چھوڑ دیا نا تو بہت برا ہو جائے گا. حالانکہ حدیث کا مطلب ترغیب ہے کہ راتوں کو اٹھا کرو، ناغا مت کرو. حدیث میں ہے نحن احق بالشک من ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تو ہمیں حق حاصل ہے. تو یہ ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اگر ان کو شک ہوا ہے ہمیں بھی ہو سکتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کو کب شک ہوا تھا؟ قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، انہوں نے تو اطمینان مزید کے لیے پوچھا تھا. حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اگر ایسا سوال ہم نے کیا جس کا ظاہر شک ہو تو وہ شک نہیں ہوگا، وہ ابراہیم علیہ السلام کی طرح مزید اطمینان کے لیے ہمارا سوال ہوگا. نفی شک ہے، نہ کہ ثبات شک ہے. تو امام طحاوی نے 16 ضخیم جلدوں میں کتاب لکھی، اس کا نام ہے مشکل الاحادیث والا صاحب، اور محدثین کی غلطیوں سے بچنے کے لیے خطابی بستی نے لکھی ہے خطا المحدثین. بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے پیچھے سے، اکثر ہم لا یعقلون، اکثر ان کے عقل نہیں رکھتے. پیغمبر کو باہر سے پکارنا، یا محمد اخرج بنا، حضرت باہر آئے، فرمایا کمرے میں آپ موجود ہیں، زندہ ہے، جاگ رہے ہیں، گلی سے پکار رہے، فرمایا لا یعقلون. اور جو پاکستان سے پکار رہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا، و یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اکثرهم لا یؤمنون، ان کا ایمان نہیں. یہ آیت کا حاصل ہے اور یہ تفسیر حاصل ہے. بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو کمروں کے پیچھے سے اکثر ان کے بے عقل ہے. معلوم ہوا کہ شیخ استاد ان کو پکارا نہ جائے, انتظار کیا جائے. ولو انہم صبروا, اور اگر یہ صبر کر لیتے, حتی تخرج الیہم, یہاں تک کہ آپ تشریف لے آتے ان کے سامنے, لکان خیر لہم, یہ بہتر تھا ان کے لیے. واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. علماء نے کہا ہے کہ استاد شیخ ان کو بھی نہ پکارا جائے, انتظار کیا جائے, وہ اپنے وقت پر آئے, وقت پر اٹھے, آپ کو تمام انتظار کی گھڑیوں کا ثواب ملے گا. بخاری شریف میں ہے کہ ایک صحابی ہے مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, بہت سخت خو تھے, غصناک تھے بہت. اس کو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بڑی عبائیں آئی ہیں اور تقسیم ہو رہی ہے, تو بیٹے کو کہا کہ میرے ساتھ چلو. خدمت میں آئے تو آپ گھر پر, تو بیٹے کو کہا کہ ادعو لی, حضرت کو آواز دو. بخاری شریف میں بیٹا کہتے ہیں فقبرا علیہ, مجھے بہت گران گزرا, کیسے پکارو. انہوں نے کہا بلا لے بیٹھے, وہ بہت قریب رحیم ہے, کچھ نہیں کہیں گے. حضرت نے ان کی باتیں سنی, باپ کہتے بلاؤ اور بیٹا کہتے نہیں بلا سکتا. حضرت خود باہر آئے اور ایک ابا وہ لمبی قمیص لپیٹ کے اپنے ہاتھوں میں لپٹا ہوا اس طرح حضرت باہر آئے اور فرمایا ہذا اختبأت لمخرمہ, یہ میں نے مخرمہ کے لیے بچا کے رکھا تھا, لے لو. تو جب انہوں نے لے کے خوش ہوئے تو آپ نے کہا رضی مخرمہ, مخرمہ خوش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. تو صحابہ کا معمول یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تو جگاتے نہیں, ہو سکتا ہے وہی آ رہی ہو, اور آپ گھر تشریف فرما ہوتے تو باہر سے آواز نہیں دیتے. ابن عباس کہتے ہیں روح المانی میں ہے کہ اب بھی اساتذہ اور مشائخ کا یہ احترام رہے گا. تو جو لوگ پیغمبر کو اور بزرگوں کو دور سے پکارتے ہیں وہ ادب نہیں کرتے, وہ بے ادبی کرتے ہیں, کیونکہ جن لوگوں نے کمرے کے باہر سے پکارا ان کو بے عقل کہا. تو جو لوگ پاکستان سے پکار رہے ہیں, دنیا سے آخرت کو پکار رہے ہیں, تو اکثرهم لا یؤمنون, اندیشہ ہے کہ ان کا ایمان سلب ہو چکا ہے. تو بزرگان دین کو غائبانہ آواز دینا ناجائز بھی ہے اور بے ادبی بھی ہے, کیونکہ یہ کہ نہ پکارو یہ آداب ہے اور پکارنا یہ بے ادبی ہے. تو بے ادب بدعتی ہے نہ کہ اہل حق ہے. الحمدللہ علی حال, صحیح جگہ سے پڑھو گے تو اس طرح حق سب دو, ورنہ ایسے ترجمے کرتے رہو اور دوڑتے رہو, کچھ حاصل نہیں ملے گا. اس جگہ تفسیر روح المعانی دیکھنے کی ہے. آلوسی بغدادی نے بے شمار مسائل و آداب لکھے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ, اگر آ جائے کوئی غیر محتاط آدمی خبر لے کر, فتبینوا, تو چھان بین کر لو, ان تصیبوا قوما, کئی حملہ آور نہ ہو جاؤ لوگوں پر, بجہالت نہ سمجھی میں, فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, بس ہو جاؤ گے اپنے کیے پر شرمندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک قوم سے زکات لینے کے لیے بھیجا تھا, یہ کافی دیر سے وہاں گیا, وہ انتظار میں باہر بیٹھے تھے, اس کو دیکھ کے سب گھروں میں چلے گئے زکات اٹھا کے لانے کے لیے. ان کی اور ان میں پرانی شامت رہی تھی, ناچاہی رہی تھی, اس نے سمجھا کہ میری پٹائی کرنے والے. لا الہ الا اللہ, یہ باغ آیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت وہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بعد میں وہ لوگ پیش ہوئے زکات لے کر اور خدمت عالیہ میں بتایا کہ ہم نے اس کو دیکھتے ہی پورا قبیلہ زکات اکٹھے کرنے لگ گئے, لیکن اس نے ہمیں دیکھتے ہی واپس بعد میں شروع کیا. بالکل بیٹ ہی اس طرح ایک واقعہ پیش آیا. ایک عزیز بزرگ تھے, مدینہ منورہ میں مزدوری کی تھی رمضان کے مہینے, بڑی مشکل بات ہوئی. تو اسی کی قوم کا ایک شخص تھا, اس کے پاس ریال جمع کرتا تھا. وہ شخص آ کر یہاں کراچی میں کپڑے کی دکان کھولی, اور وہ شخص جو واپس آیا ہے وہ مزدوری کرنے والا ہے, اس کو کہتا ہے میرا ریال دے دو. اس ریال سے اب بہت کچھ بن چکا ہے, اس وقت 6 لاکھ روپے بن گئے. وہ کبھی کہتے دے دوں گا, کبھی کہتے مجھ سے خفج ہوئے. ایک دن ان کو کہا کہ چلو مکتب پڑھ کر کے میرے ساتھ چلو دے دو. یہ پیسے مانگنے والا جو تھا نا, یہ مغرب کی نماز کے بعد بھاگا ہے. مولانا شیر علی شاہ یہاں استاد تھے, یہ ان کے جاننے والے تھے. ان کو کہا امام مڑائی امام کبھی جب نمبر اخلاص کر دیا چیز. مجھے پتہ چلا, مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے منصور بھائی کو کہا کہ تم جاؤ اس سے ملاقات کرو اور اس کو کہو کہ اس کے پیسے دیتے ہو جائے. منصور بھائی نے جا کر کے اس سے ملاقات کی اور اسے کہا, غریب مسکین آدمی ہے, مدینہ منورہ میں روزے کی حالت میں مزدوری کر کر کے جمع کیے, دے دو. اس نے کہا نہیں دیتا, آپ لوگ لے سکتے ہیں تو وصول کریں. تو یہ بات تو پکی ہو گئی کہ اس کا وہ شبہ صحیح تھا. قریب میں قاری عبدالحی بیٹھا تھا, یہ والا, یہ اٹھا اور اس نے اس شخص کو کہا موسیٰ جان پہ دے. یہ ایسا سا خبر ہے مولانا تلکم پیغام الخیر دے چمڑا بلی پوچھے خیر. اللہ تعالیٰ نے جائے خیر دے قاری عبدالحی صاحب کو. اس نے اس ظالم کو سمجھایا, وہ سمجھ گیا. دیکھا تو پیچھے سے دونوں آئے اور اس کے سارے پیسے لے گئے. کبھی ایسے واقعات دنیا میں پیش آتے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ہندو بنیا تھا. ہندو بنیا اکثر دکان کرتے ہیں, تیل نمک مرچ یہ چیزیں بیچتے ہیں, جنرل سٹور ہوتا ہے اس کا. ایک مسلمان ان سے قرضہ لیتا تھا, کچھ پیسے بڑھ گئے تو ہندو بنیا نے کہا پہلے پرانا پیسہ دے دو پھر نیا خریدو. اس کو اجاپت کہتے ہیں دکان کے قرضے کو. تو اس نے کہا پہلے اجاپت ادا کرو پھر نیا. اس نے کہا میرے پاس ہے نہیں, بچے بھوکے ہیں, کہا میں نہیں دوں گا. کہا چلو مغرب کے بعد چلتے ہیں, میں نے یہاں کئی خزانہ دفنایا ہے, وہ آپ کو دیتا ہوں. وہاں لے گیا جنگل میں, وہاں کھڈا کھودا تھا, اس میں اس کو گرایا. اس نے کہا کہ چلو آدھا قرض معاف کرتا ہوں لیکن مجھے باہر نکالو. اس نے کہا ٹھیک آؤ, پکڑ کے باہر گیا. تو بنیا نے پوچھا کہ آدھا تو معاف ہو گیا, آدھا کیسے ادا کرو گے؟ کہا اس طرح جیسے یہ آدھا معاف ہوا. وہ بھی اس طرح ادا کر دوں گا, کسی دن اور کھڈے میں گرا دوں گا. اے ایمان والو, اگر لے آیا تمہارے پاس کوئی بے احتیاط آدمی, فاسق کا معنی یہاں ہے غیر محتاط, بات کا بتنگڑا بنا دے. وہ جی کشمیر میں تمہارے پاس, کشمیر میں جی وہ چاندی کے پودے, شاہ بشر ہے چاندی کے پودے ہوتے ہیں. کبھی کہیں گے کہ سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا تھا, اس کے پر ہوتے تھے تانگا ولد بانگا. بے احتیاطی کی باتیں کر رہے ہیں. ہمارے یہاں ساتھی ہے جنید, وہ بھی آگ لگانے میں اول نمبر ہے. ایسے پروگرام بتا دے گا جیسے بس کراچی ختم ہو رہی ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہو. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آ جائے تمہارے پاس ایک غیر محتاط آدمی کوئی خبر لے کر، فتبینوا، اچھی طرح چھان بین کر لو، لا الہ الا اللہ. ایک شخص آیا، اس نے کہا بٹ صاحب کہاں ہے؟ میں ایسے موڈ میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا بٹ صاحب کا تو انتقال ہوا ہے. کہاں؟ میں نے کہا گجراںوالا، یعنی وہ تبلیغی جماعت میں نکل گیا، گجراںوالا تشکیل ہوا. تھوڑی دیر میں دیکھا تو ان کے گھر سے اطلاع آئی کہ یہ مسجد میں اعلان کرو کہ بٹ صاحب فوت ہو گئے. وہ بوڑھے تھے، بوڑھے کے ویسے لوگ انتظار میں ہوتے کہ یہ کب مرے. اور سپارے لے گئے، قرآن خوانی شروع ہو گئی، لوگ کے اطلاعات. میں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہ بٹ صاحب مر گئے. کیسے پتا چلا؟ کہ مسجد کیسے اور خدایا پر اب اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. یہ پختوں کے ہوئے ادھر ٹوکو نہ بھو کا جوڑا شو. یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والا، خوب چھان بین کیا کر. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر درس میں بڑی ناراضگی ظاہر کی، اور ایک پیر طریقت تھے لیکن عالم تھے بہت بڑے، ان کے متعلق کہا اس کی گردن اتار دوں گا اور اس کی زبان گردن کی طرف سے نکال دوں گا اگر آئندہ مولانا حسین احمد مدنی یا مولانا ابوالکلام کے بارے میں ایسا کہا گیا. وہ پیر طریقت بہت بڑے عالم تھے، پیر تھے لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اس درس کے بعد شیخ کو اطلاع بھی کہ آج آپ نے بہت طوفانی درس دیا. شیخ بہت جذباتی بہت. تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ ملاقات ہو جائے، یا مجھے اپنے ہاں بلا لو، یا فلاں محل میں بنگلے میں میں ٹھہرا ہوں وہاں جو شیخ نے، ہاں ہاں میں وہی آتا ہوں. شیخ جب وہاں پہنچے انہوں نے کہا ایک بات یاد رکھو، میں نے نہ دیوبند میں پڑھا ہے اور نہ حضرت کا مرید و خلیفہ ہوں، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ جس کے دل میں بھی مولانا مدنی کا بغض ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا، بخشش سے محروم ہو. اور میں ان لوگوں کو قریب سے نہیں گزرنے دیتا ہوں اپنے یہاں جن کے دلوں میں مولانا حسین احمد صاحب کا بغض و عداوت. میں کہ ان کی بارگاہ میں نامناسب بات کروں؟ اور آپ کا قرآن شریف پڑھاتے ہیں، شیخ التفسیر ہے، مفسر ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، حضرت فتبینوا میں سارا کام ہو جائے. شیخ بہت شرمندہ ہوئے، معافی مانگی. زور زور کا وقت ہوا تو حضرت نے کہا وہ پیر صاحب نے کہ نماز آپ پڑھائیں گے، کیونکہ آپ کا وہ غصہ بھی بزرگوں کی حمایت میں تھا، اور اس غصے کا مجھ سے تعلق نہیں، اس شخص سے جس نے حضرت مدنی کی بیعت بھی کی، اس پر تو میں بھی ناراض ہوں گا. نماز آپ پڑھائیں، آپ کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھائے گا، مجھے آپ سے اس سے زیادہ محبت ہو گئی. اللہ اکبر. یا ایک استاد تھے مولانا عبدالحق صاحب، اصل نام زیارت گل تھا، سوات کے تھے، دارالعلوم کراچی میں ان کا نام بدل لیا گیا. لوگ سمجھتے ہیں نا کہ زیارت گل اور گل خان اور خان گل یہ پٹھانوں کے نام ہے، حالانکہ ہندوستان میں جو 17 پیغمبر آئے سب کے نام خان گل، گل خان، خان گل، گلزار خان گل، گل خان، خان صاحب، یہ سب نام ان کے. دیکھیے موجودات انبیاء قاری طیب تھی. تو وہ مولانا ابراہیم بلیاوی سے خط لکھ کے لائے دیوبند سے کہ مولانا زیارت گل المعروف عبدالحق دیوبند کا پڑا ہوا ہے، مولانا مفتی شفیع مولانا ابراہیم بلیاوی کے شاگرد تھے خاص. تو مفتی شفیع کے نام خط لکھا کہ آپ ان کو استاد رکھیں دارالعلوم. مولانا مفتی مشفی نے خط پڑھا. پڑھنے کے بعد مولانا عبدالحق صاحب نے مجھے سنایا وہ یہ اگر آپ اس خط کے بغیر آ جاتے اور آپ یہاں کے کہتے کہ میں نے دور حدیث مولانا حسین احمد مدنی سے پڑھا تو بھی میں آپ کو واپس نہیں کرتا. میں نے اپنی زندگی کا منشور بنایا کہ انہی لوگوں کو رکھوں گا جنہوں نے حضرت مدنی سے پڑھا. ٹھیک ہے میرے استاذ کا خط ہے لیکن آپ کے لیے اتنی سفارش کافی ہے کہ آپ نے مولانا حسین احمد صاحب مدنی سے دیوبند میں بخاری زندگی پڑھی. یہ مور ہے. ایک استاذ تھے مولانا لطافت الرحمان سوات مٹے کے, اس کو رونیال مولانا کہتے تھے. یہاں کافی اچھے استاد رہے, بزرگ ہستی تھی. مولوی موسیٰ خان لاہور والے مولانا شیرنی شاہ کے دونوں کے استاد. تو ان کا کہیں تقرر ہو گیا دارالعلوم کراچی میں تدریس کے لیے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع نے ایک اور عالم دین سے پتہ کیا کہ مولانا لطافت الرحمان کیسے ہیں. تو انہوں نے کہا بہترین عالم ہے, تمام علوم و فنون میں دستگاہ رکھتے ہیں. البتہ آپ نے استاد مولانا حسین احمد کے بارے میں محتاط نہیں. تو مولانا مفتی شفیع نے دیر تک استغفار پڑھا, دیر تک پڑھا, استغفراللہ, یا اللہ مجھے معاف فرما, یا اللہ اس غلط فیصلے کو جلدی ختم کر. اور ایک بزرگ عالم تھے جو مفتی صاحب کی موجودگی میں بخاری پڑھاتے تھے, مولانا غلام محمد نام. ان کو کہا کہ یہ کام آپ کرے اور رات اور رات اس معاہدے کو کینسل کرائے. اور فرمایا میں دارالعلوم کے حدود میں اور گلیوں سے ایسے شخص کا گزر میں برداشت نہیں کرتا جو شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی بارگاہ میں ناموزون کلمہ کہے. کیا مجال کہ میرے یہاں وہ طالب علموں کو سبق پڑھائے, واپس رات و رات معاہدہ کینسل ہو. اللہ یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان جاءکم فاسق بنبأ. اس سے یہ پتہ بھی چل گیا کہ احتیاط نہ کرنا اور بات پھیلانا یہ صحیح نہیں ہے. اس میں فسق کا دخل ہے, کمزوری کا دخل ہے. کیونکہ اس کا مصداق اول صحابی ہے اس لیے میں نے ترجمہ کیا بے احتیاط. بے احتیاط شروع بے احتیاطی سے ہوتی ہے, پھر بعد میں بڑا نقصان ہو جاتا ہے. کہتے ہیں اس صحابی کا نام جو ہے ولید ابن عقبہ تھا, امام احمد نے مسند میں نقل کیا ہے, مسند احمد جلد 4 صفحہ 329. حارث ابن زرار کے پاس آپ نے بھیجا تھا زکات جمع کرنے کے لیے. ان تصیبوا قوما بجہالۃ, کہ حملہ نہ کرو لوگوں پر ناحق, بس ہو جاؤ اپنے کیے پر شرمندہ. کتنی زبردست احتیاط کی بات ہے, پہلے تولو پھر بولو. وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ, جان لو تمہارے ہاں رسول اللہ موجود ہے. تمہیں کیا تکلیف ہے کہ تم بغیر احتیاط کے باتیں کرتے. معلوم ہوتا ہے کہ تحقیق وہ ہے جو سنت اور حدیث کی روشنی میں ہو. ظاہر ہے بعد کے زمانوں میں تو رسول اللہ نہیں ہے, البتہ رسول اللہ کا منصب ہے سنت اور فقہ. گویا لوگوں کو خوشخبری ہے کہ جو متبع سنت ہے اور فقہ کا یقین رکھتے ہیں وہ ایسا سمجھے جیسے پیغمبر کے اتباع میں. آیت کا حاصل ہے جان لو بے شک تمہارے ہاں اللہ کے رسول ہے, یعنی کہ رسول خود موجود ہے، رسول مرے نہیں، یہ رسول کی قبر نہیں، رسول کا، یہ سب غلط بات ہے، یہ زندقہ کے شبہات ہیں. مبتدئین پر چونکہ زندقہ کا اثر ہے اس لیے فضول باتیں کرتے ہیں. رسول کا قائم مقام دنیا میں سنت، حدیث اور فقہ ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اطاعت کرے تمہاری بہت سارے کاموں میں، لعنت تم، پریشان ہو جاؤ گے. تم نے اتباع کرنا ہے، نبی کو نہ تابع کرو. آیت میں اشارہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے بزرگوں کے پیچھے چلے، ان کو اپنے پیچھے نہ چلاؤ. ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، لیکن اللہ نے محبوب بنایا تم کو ایمان. وزینہ فی قلوبکم، اور خوبصورت بنایا تمہارے دلوں میں. وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اور ناپسند کیا ہے تم کو کفر، بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ. اولئک هم الراشدون، یہ لوگ کامیاب ہیں. فضل من اللہ و نعمہ، یہ فضل اللہ کا و احسان ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں. آیات سے پتہ چلا کہ صحابہ کا انجام بخیر ہے، اور بشری خطیات اور تقصیرات ان کی معاف ہے. آیت سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ انبیاء کی طرح معصوم نہیں ہے، ان سے صدوری خطایا ہے، لیکن ان کو خطیات پر برقرار نہیں رکھا گیا، آخر کار وہ مغفور اور معفو ہے. آیت میں وہ عجیب اصول بیان ہوا، پیغمبر کو پہلے اعلان بخشش ہوتا ہے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. ذرا غور کرو، کچھ بھی نہیں سمجھو گے. مغفرت پہلے ذکر ہوئی، ذنب بعد میں ذکر ہوئی. اف اللہ عنک لما اعذنت له، کیوں اجازت دے رہا ہے؟ عفو کا اعلان پہلے. پورے قرآن میں نبی کو پہلے معافی کا اعلان ہوتا ہے، پھر لغزش پر اطلاع دی جاتی، بشریات پر اطلاع دی جاتی، اور صحابہ کی لغزش بیان کر کے پھر معافی اعلان ہوتا ہے. دیکھو یہاں ایک لفظ آیا تھا فاسقن کا، اس کے لیے کتنی بڑی بات کہی کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان ایک، زینہ فی قلوبکم دو، کر رہے الیکم الکفر تین، فسوق چار، عصیان پانچ، راشدون چھ، فضل سات، نعمت آٹھ، علم نو، حکمت دس. دس مقامات صحابہ کو ایک غلطی پر عطا فرما دی. تو جو لوگ کہتے ہیں صحابہ سے غلطی ہوئی، بے شک، لیکن ان کا انجام بخیر ہے اور ان کی عاقبت محمودہ ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے. ارتکاب معصیت مفزی کفر نہیں ہے، لڑ رہے اور مسلمان ہیں. اس پر اشکال ہے کہ آپ نے حجت الوداع میں کہا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تو وہ آپ نے خطرات سے آگاہ کیا کہ ایسا ہو جائے گا اگر احتیاط نہیں کی گئی. اور حدیث میں ہے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور لڑنا تو کفر ہے، یعنی اعمال کفر ہے، نہ کہ عین کفر ہے، معول ہے. اور اگر دو گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے، بس اصلاح کر لو دونوں کے درمیان. تو لڑ رہے ہیں اور پھر بھی مومنین فرمایا، مسلمانوں کی صلح ضروری ہے. فاصلہ بینہما، صلح ہو رہی تھی لیکن فریقین کے بعض لوگ غیر سنجیدہ تھے، اور انہوں نے مذاکرات کو میڈیا کا ایک حربہ سمجھا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہماری داڑیاں اور پگڑیاں روزانہ اسکرین پر نظر آئے. ان کا مقصد صلح نہیں تھی. جب تک مصالحین کا ارادہ درست نہ ہو، اس وقت تک مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. شروع سے ہی بعض لوگوں نے خطرہ ظاہر کیا, اور اگر دروہ گروہ مسلمانوں کے لڑ پڑے پس صلح کرو ان کے درمیان. دیکھو صلح کے لیے آگ بجھانا ہے, لڑائی ہو رہی ہے آگ بجھاؤ, آپ اپنا خرچہ کر لیں, آپ اسے کہیں یہ آپ کی ہے ہمیں بتائے دے دو اس کو, جھگڑا ختم ہو. وصلح خیر, صلح بہتر ہے, اس پر دونوں رضامند ہو جاتے ہیں. فہم بغت احداہما علی الاخرى, اگر زیادتی کرنے لگے ایک گروہ دوسرے کے ساتھ, فقاتل الذی تبغی, تم بھی لڑو زیادتی کرنے والوں کے ساتھ, حتی تفیع الی امر اللہ, یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے اللہ کے فیصلے ماننے کے لیے. مظلوم کے ساتھ مل کر ظالم کو کچھ لو. فان فات, پس اگر وہ واقعی لوٹ آئے, فاصلحوا بینہما بالعدل واقسطوا, صلح کرو ان کے درمیان عدل سے اور پورا انصاف کرو. ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ پسند فرماتے ہیں صلح پسند ہو. آیات میں مسلمانوں کے درمیان صلح, مسلمانوں کے نزاعات ختم کرنے, مسلمانوں کے حروب اور تنازعات روکنے کی بڑی فضیلت اور اہمیت آئی ہے. انما المؤمنون اخوة, بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہے. فاصلحوا بین اخویکم, صلح کرو بھائیوں میں. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم ہو. آپس میں لڑنے سے رحمت الہی رک جائے گی. جہاں مسلمانوں میں جنگ و جدال ہو وہاں غضب الہی متوجہ ہوتا ہے, رحمت نہیں ہوتی. آپ صلح کر لیں تاکہ رحمات شروع ہو جائے. مسلمان کا صلح کیسے کرو گے؟ اس کو بھائی سمجھو گے, اس کی خیر خواہی کرو گے. یہ نہیں کہو گے کہ میں اتنے گھنٹے سے بیٹھا ہوا ہوں, میں اتنے دنوں سے آ جا رہا ہوں. یہ خیال تو خیر خواہی کا نہیں, بدخواہی کا ہے. آپ کہیں کہ اگر میں نے یہ قدم چن لیے گئے اور میرا یہ وقت قبول کیا گیا, اللہ اکبر, تو نجات ہو جائے گی. سن 84 میں ہم گارو ریسٹ ہاؤس میں نظر بند تھے کراچی سے, شیعہ سنی فسادات بہانہ بنا کے اہل سنت اہل حق علماء کو اور ادھر سے روافظ کو باہر نکالا گیا تھا. تو ہم بڑے پریشان ہوتے تھے. ایک دن استاد محترم مولانا مفتی احمد الرحمان نے کہا, باہر جا کے کیا کرو گے؟ مدرسے کی خدمت کرو گے؟ میں نے کہا جیا کا مقصد کیا ہے؟ رضا الہی, اگر یہی قید و بند قبول کی گئی تو جنتیں ملے گی یا نہیں؟ صحابہ کی عزت و ناموس کا مسئلہ ہے. بڑوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے. کلام الملوک کے ملوک الکلام, خدا کا کر نہیں تھا اسی دن رہائی کا فیصلہ ہوا. لیکن ٹھیک ٹھاک ایام گزر گئے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا یسخر قوم من قوم, ہنسی نہ اڑائے ایک جماعت دوسری جماعت کی. کہتے ہیں قوم سے مراد یہاں رجال ہے. مرد ہو کر کے آپ اس کا مذاق اڑاتے ہیں, تیری ناک کیسی, تیری داڑھی کیسی, جیسے اللہ نے بنائی ایسی, تو چلتا کیسے, تو تجھے بل کے را پیدا کرے چرتا ایب, دے بتا کہ را پیدا کری دا سے سلب. رحمان بابا کہتے تو ایک نکالتا ہے نا ایب, تو تجھ میں 100 یوگ نکالے. اور کہتے نہ کبھی نظر دچاو ایب تا, نو ہر سڑے بستا دا ایب پر بدار. اور اگر آپ لوگوں کے عیوب پر نظر نہ رکھے تو ہر شخص آپ کی عزت و احترام کرے. اے ایمان والو, نہ مذاق اڑائے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کا. اسا یکونو خیرم منہم, ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو ان سے, تو بہتر آدمی کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، استاد کا شاگرد مذاق اڑاتا ہے، باپ کا بیٹا مذاق اڑاتا ہے، وہ تو پتہ ہے مجھ سے افضل و بہتر ہے. اس زمانے میں ایسے طلباء پیدا ہوئے جو اپنے کمروں میں اساتذہ کی غیبت کرتے، جو غائبانہ ان کی برائیاں کرتے، ان کی نقلیں اتارتے، اور یہ پجن جن دے اسے اس کی نگڑن دے اسے، تو وہ طلباء پھر پلتے ہیں بڑھتے ہیں لیکن کئی عزت نہیں دیکھتے، جہاں جاتے ہیں ذلت اور خواری ان کو پڑتی. ہمیں دیکھو اپنے اساتذہ کا کیسے بھرپور احترام کرتے. تمہارا نام لے کر جی رہا ہوں، تمہاری یاد میری زندگی. الحمدللہ. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کی. بھائی عورتیں زیادہ مذاق اڑاتی ہیں، ہنسی بھی بہت زیادہ ہے، ان کو تھوڑی تھوڑی باتوں پہ ہنسی آتی ہے. کوئی بہت زیادہ ہنستا ہو نہ تو کہتے سر خزم نے خان دے رہے بلا دیر بس چیل نہیں ہوئی. مرد تو سنجیدہ اچھا ہوتا ہے، وہ تو بڑے مشکل سے کسی بات پہ ہنسے گا، یہ نہیں کہ ہر وقت اس نے اپنے منہ کو ٹٹو کی طرح ٹیڑھا کیا ہوتا ہے. کوئی بات ہوئی یا نہیں ہوئی اور اس کا منہ ٹٹو نما، وہ ہنسنے لگا. آرام سے ہنسا کرو، موقع محل دیکھ کے ہنسا کرو، نہ مذاق اڑائے مرد مردوں کے. ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑاتے ہیں وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہے، اور نہ عورتیں عورتوں کی. اسائی کننا خیر منہن، ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو ان سے. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ عیوب نکالو ایک دوسرے میں. لمس کے معنی ہے پس پشت عیب نکالنا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ بگاڑو نام. اللہ اللہ، تقویت الایمان کو احمد رضا خان کہتا تھا تفویت الایمان. اور مولانا اشرف علی اور مولانا رشید احمد کی شان میں نازیبا کلمات. تو مولوی یحییٰ کاندھیلوی نے ایک دن مولوی احمد رضا کا اس طرح ذکر کیا تو حضرت گنگوئی نے کہا ایسا نہیں کہو، اختلاف دلائل کا ہے، نام بگاڑنے کا نہیں. تو انہوں نے کہا وہ جو کہتے ہیں کہ وہ صحیح کرتے کہ غلط، کہ تم بھی غلط کرتے ہو تو آپ بھی ان جیسے ہو جائے. ولا تنابزوا بالالقاب، اور مت بگاڑو نام. مولانا محمد موسیٰ خان نے مجھے ایک دن خط میں لکھا کہ مجھے مولوی محمد موسیٰ لکھا کرو، خان نہ لکھا کرو، میں اس کو تنابز بالالقاب سمجھتا ہوں. میں نے لکھا کہ مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ میرا نام اصلاً اشرف علی خان ہے، اور اس کی گرماہٹ مجھے محسوس ہو رہی، فخر کرتے ہیں. دیوبند کے وہ بڑے بزرگ جو انور شاہ سر کے بھی استاد تھے، وہ مولانا رسول خان صاحب تھے، غلام رسول خان، اور وہ دوسرے ان کے شاگرد شاہ صاحب کے اماثر وہ مولانا رسول خان تھے. سینکڑوں علماء کے نام میں نے لکھے کہ خان کے معنی خائن نہیں ہے، خان کے معنی گاؤں کا بڑا معتبر. اور یہ ترکیہ کی جو مشائخ گزرے ہیں، بیروس خان اور نوروز خان اور بغرا خان اور تغرا خان، اور سارے کے سارے خان تھے، تو یہ لفظ وہاں سے آیا ہے. مولانا قاری طیب کہتے ہیں کہ ہندوستان کے بعض پیغمبروں کے نام میں بھی خان آیا ہے. خان اصل میں ہے دہقان، گاؤں کا بڑا مالک. ولا تنابزوا بالالقاب، بگاڑنا نہیں ناموں کو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا ہے نام گناہ کا ایمان لانے کے بعد. ایک شخص ایمان لائے ہے اور تب اس کو پھر کہتے ہو پہلے آپ ایسے تھے، بس رہنے دو نا. ومن لم یتوب، جو توبہ نہ کرے. فاولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہوں گے. چنانچہ کئی مسائل معلوم ہو گئے، مسلمانوں کی عیب جوئی نہیں کرنا چاہیے، پردہ پوشی کرنا چاہیے. ولا تلمزوا انفسکم، اچھے نام سے پکارا کرو،
سبحان اللہ. شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری, جامع المعقول والمنقول مولانا حمداللہ جان صاحب ڈاگئی, شیخ المشائخ مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا ہٹک, مولانا بادشاہ گل صاحب بخاری جامع اسلامیہ کے شیخ. علماء دین کا نام بڑے پیار و محبت سے لیا تھا. وہی جب ہٹ پہ نماتی گی سڑے دے ہر چا تک آکا ماما وہی ہے. ہمارے جہانگیر سے ایک شخص آتا تھا, میرے بھائیوں کو کہتے تھے تاج بر خان لالا فراج علی خان, میں نے کہا یہ تو آپ کے بیٹوں کے برابر ہے. خوش ہوتے ہیں, چھوڑو یہ خوشحالی کی کیا نا. کوئی جب ہٹ پہ نم آتی گی سڑے دے ہر چا تک آکا ماما ہوئی. اچھے الفاظ بولا. ابن حجر نے منبہات میں لکھا ہے کہ تین باتیں ہیں جس کا اہتمام کیا جائے لوگوں کے دل میں محبوب ہو جاؤ گے. نام اچھا بھی لیا تھا, غائبانہ بھی نام اچھا لیا, اور جب وہ آئے تو جگہ دینے کی کوشش کرو کہ آؤ میری جگہ بیٹھ جاؤ, اور جب وہ بات کرے تو توجہ سے سنو یا سلام میں پہل کرو. یہ تین کام جو کرے گا وہ محبت الی الخلق ہوگا, کائنات میں محبوب ہوگا. یاد رکھ. اللہ, لوگوں کو اچھائیوں سے یاد کرو, لوگوں کو برائیوں سے مت یاد کرو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. آپ تو ایمان والے, آپ کیوں نام بگاڑتے ہیں؟ اور وہ تو ایمان لا چکا ہے, آپ کیوں کفر و شرک کے تانے دیتے ہو؟ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو, بہت زیادہ بچا کرو بدگمانی سے. یعنی حسن ظن تو کر سکتے ہو. میں نے کسی درس میں کہا کہ مسلمان کو اچھا کہنے کے لیے دلیل نہیں چاہیے. مولانا رشید احمد گنگوئی سے پوچھا گیا, محمد ابن عبد الوہاب نجدی کیسا تھا؟ اور میں بہتر تھا. اچھا سنا ہے, اچھا آدمی, یہ دلیل نہیں تھی. اس کے بعد حاجی امداد اللہ صاحب نے مولانا گنگوئی کی خدمت میں فتاوی شام بھیجا. کتاب البغات میں ابن عبد الوہاب کی مذمت ہو گئی. پھر حضرت نے لکھا کہ سنا ہے ان کے عقائد میں سختی اور ان کے اتباع میں غلو آ چکا تھا. اور امام الاثر مولانا انور شاہ تو بحر و بر کے عالم تھے. وہ کہتے, اما محمد ابن عبد الوہاب النجدی فکان رجلا بلیدا قلیل العلم یتسارع الی تکفیر المؤمنین ولا یقتحم ھذا الوادی الا من کان عارفا بوجوہ الکفر متقنا باسبابی. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی الشہاب الثاقب فی رجم المسترق الکاذب میں لکھتے ہیں, ہمارے یہ عقائد ہیں وہابیہ کے یہ, ہمارے یہ عقائد ہیں وہابیہ کے یہ. ابن عبد الوہاب سے پوری پوری برات کر رہا ہے الحمدللہ. مکتوبات میں پوچھا گیا مقرر, آپ نے کہا میرا اب بھی وہی انڈیا ہے, میں 22 سال خود مدینہ منورہ میں رہا ہوں, مجھ سے زیادہ کوئی ان کا حال نہیں جانتا. اس زمانے میں سعودی ریالات بٹورنے کے لیے بعض لوگ اپنے آبا و اجداد سے پیچھے ہٹ رہے ہیں, یہ اچھا روش نہیں ہے. رد اور قدح تو علماء میں رہتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر ہے. حضرت شاہ انور شاہ کہتے, ابن تیمیہ و اصحابہ لا یمرون علی آیت الا یفسرونها احسن تفسیر. ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد جب کسی آیت سے گزرتے بہت اچھی تفسیر کرتے. ما ھذا نہیں سمجھے حنیف کا معنی اور صحابی کا معنی, یہ دو معنی ابن تیمیہ غلط کر رہا ہے. فرمایا تحاوی نے احکام میں صحیح مانا کیا.
ابن تیمیہ کے متعلق شاہ سے فرماتے ہیں کان عبقرین فی العلم ولیکن یقول ولا یسمع کلام الغیر احیانا یاتی بالدرر والیواقید واحیانا یاتی بالاحجار والاشجار. کبھی موتیاں پیروتے ہیں کبھی کانٹے مارتے ہیں. تفصیلات کے لیے ایک دکتور عراقی نے ابن تیمیہ کی 40 جلدوں پر تنقید لکھی ہے, اس کا نام ہے فتاوی ابن تیمیہ فی المیزان. دبئی سے عام شائع ہے, قطر سے شائع ہے, اوقاف والے دے رہے ہیں. فتاوی ابن تیمیہ فی المیزان. حقیقت یہ ہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ قابل تعریف شخص, قابل عزت انسان, لیکن بادشاہوں کی طرح مزاج تھا اور سپہ سالار کی طرح کمانڈ تھا ان کا. بدقسمتی سے ترکیہ کا بادشاہ تھا, اس کا نام تھا خدائے بندہ. وہ بیوی کو 3 طلاق دے گیا, 4 مذاہب نے کہا کوئی گنجائش نہیں ہے حقیقت میں کہ نہیں ہے, محدثین کیا بھی نہیں, بخاری قائل ہے. پریشان بہت زیادہ ہو گیا. ابن مطہر ہلی اس زمانے میں ایک بہت بڑا رافضی عالم تھا, وہ آیا اور اس نے کہا مذہب ائمہ اطہار کا اصل مذہب ہے, اور ائمہ اطہار ابو حنیفہ مالک شافی سے زیادہ دین جانتے ہیں, اور ہمارے نزدیک 3 طلاق واقع نہیں. بادشاہ کے دربار میں نظام الدین شافی پیش ہو گئے. نظام الدین شافی بہت بڑے فقیہ ہے لیکن مناظر نہیں ہے. ابن مطہر ہلی کی چال نہیں سمجھے اور بادشاہ متاثر ہو گئے ابن مطہر ہلی سے, اور بادشاہ نے رفض اختیار کیا اور ابن مطہر ہلی کو ملک کا وزیر تعلیم بنایا, شیخ الاسلام بنایا. بادشاہ حج کے لیے جاتا تھا تو دنیا پر احناف کا جھنڈا لہرایا جاتا تھا اور حرمین شریفین میں بھی احناف کا مصلی پڑا تھا, ان کی امامت و خطابت و قضا تھی. ابن مطہر ہلی اعلان کرتا تھا اکثر الکفار فی الدنیا ابو حنیفہ النعمان, 725 اور 726 میں یہ اعلان ہوا. 726 میں جب اعلان ہو رہا تھا عرفات میں منا میں, شیخ الاسلام ابن تیمیہ بما شاگردوں کے حج کے لیے آیا تھا خرال سے. آپ نے کہا یہ کیا اعلان ہو رہا؟ کہیے جی وہ ترکیہ کا ابن مطہر ہلی ہے, یہ امام صاحب کے بارے میں بہت سخت زبان بولتے. آپ نے کہا کوئی جواب نہیں دے سکتا, امام ابو حنیفہ رشد و ہدایت کا امام ہے, اس کی بارگاہ میں ایسا کیوں کہا جا رہا؟ کہا جی بہت بڑا متکلم ہے, مناظرہ اس سے مشکل ہے. شیخ الاسلام نے کہا روکو اسے, روکو, میں مناظرہ کرتا ہوں اسے, روکو اسے. ابن قیم ابن رجب اور زہبی مسجد خیف میں داخل ہو گئے اور ابن مطہر ہلی کو کہا آپ امام ابو حنیفہ کو کافر کہتے, ہمارے استاد ابن تیمیہ آپ سے گفتگو چاہتے, آپ تیار ہو جائیں. شیخ الاسلام اندر آ گئے اور بادشاہ خدائے بندہ کو کہا آپ حاکم ہوں گے, فیصلہ آپ کریں گے, آپ کے سامنے مناظرہ ہوگا. اور شیخ الاسلام نے ابن مطہر کو کہا یاد رکھنا ابو حنیفہ کس چیز کا نام ہے, یا تو امام کے اقوال سند سے دکھاؤ گے یا ان کے مشہور شاگرد ابو یوسف محمد ظفر ابن حزیل حسن ابن زیاد یہ معروف تلامیذ جن کی وجہ سے فقہ حنفی آباد ہے، یا ان کے متون اور فتاوا، اس کے علاوہ کوئی چیز حنفی نہیں ہے. بعد کے لوگوں کی باتوں سے ابو حنیفہ کو الزام نہیں دیا جائے، اور شرائط پر دستخط ہو گئے. بادشاہ نے ابن تیمیہ کو تاڑ لیا کہ آدمی تو بہت ہی بے مثال ہے. بادشاہ نے درخواست کی کہ اول تقریر آپ کر لیں. آپ نے امام اعظم کے مدائح پر تقریر، آپ نے ثابت کیا کہ قرآن و سنت و اجماع کے اقرب مذہب مذاہب میں ابو حنیفہ تھا. سب سے قوی مذہب دلیل و برہان سے امام ابو حنیفہ بنائے، اور ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرنے سے انسان خود کافر مرتد ہو جاتا ہے. ابن مطہری نے جواباً تقریر کی، آپ نے کہا شرائط ہاتھ میں لے کے تقریر کرو، جو کہو گے کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے مجھے دکھاؤ کون سی کتاب میں، مجھے ان کے شاگردوں کے اقوال دکھاؤ، ان کا متن دکھاؤ، مفتابی قول دکھاؤ، اس کے علاوہ حنفیت نہیں، اور ایسی کوئی چیز اس میں ہے ہی نہیں جس پہ اعتراض ہو جائے. مسجد خیف کے اندر دو تین تقریروں کے بعد دیکھا گیا کہ جہاں ابن مطہر ہلی بیٹھا ہوا تھا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا، بیٹھے بیٹھے روح نکل گئی خوف کے مارے. ابن تیمیہ تو واقعی سالم توبہ. بادشاہ واپس سنی حنفی ہوا اور قاعدے کے مطابق اپنے منکوہے کو باہر نکالا، کیونکہ تین طلاق کے بعد نکاح منعقد نہیں ہوتا، وہ زنا محل ہے. ابن عباس کا ایک قول بخاری نکاح میں ملتا یا طلاق میں، کہ ایسا سمجھو جیسے کوئی اپنی بیٹی یا ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہو، تین طلاق کے بعد اتنا جریمہ. جب شیخ الاسلام باہر نکلا کسی نے ان کے ہاتھ میں ابن مطہر کی کتاب دی، منہج الکرامہ فی منصب الامامہ، 48 صفحے. اسی کتاب سے اس نے بادشاہ خدائے بندہ کو متاثر کیا تھا، اور یہ وہی گفتگو ہے جس کا جواب نظام الدین شافی نہ دے سکا تھا. شیخ نے کہا دے دو مجھے، اور شیخ نے مسجد خیف سے اس کا جواب لکھنا شروع کیا، اور جب حران پہنچے تو کتاب مکمل ہو گئی تھی دو زخیم جلدوں میں، اور کتاب کا نام ہے منہاج السنۃ النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ. مورخین لکھتے ہیں منہاج السنۃ لابن تیمیہ کتاب حریر بِأَيُّكْتَبَ بِمَاءِ الذَّهَبِ، یہ وہ کتاب ہے جو سونے کی روشنائی سے لکھنے کا قابل ہے. میری تمام علماء کو نصیحت ہے کہ ابن تیمیہ کی یہ کتاب ضرور دیکھا کریں، یہ اہل سنت کا سیف ہے، اہل سنت کا بہت بڑا اعزاز و شرف و ناموس ہے. کتاب مذاہب اربعہ خاص کر امام اعظم کی ترجیحات ہے. کتاب عجائب و غرائب سے بھرپور ہے. ہمارے ایک دوست و شاگرد شفیق الرحمان کشمیری نے مکہ میں بیٹھ کر ترجمہ کیا ہے دو جلدوں میں آج کل، لیکن ترجمے میں خیانت کی ہے. میں نے مکہ جا کر کے اس کو گنگا اور جمنا سے نہلایا. میں نے کہا تمہیں حق کیا ہے ان جگہوں کو چھوڑنے، مجھے تو شیخ کی کتاب لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً یاد ہے، اور میں گرویدہ ہوں اس کتاب کا. میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ طلبا کو دلاؤ، طلبا میں ذوق نہیں اور پیسوں کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں. دو چیزیں علیحدہ، دنیا اور چیزیں. اس دنوں بھی تفسیر کے دنوں میں 3 لاکھ کی کتابیں آئی، تو مجھے کسی نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے، میں نے کہا مجھے ہی ضرورت ہے، کیسے فضول بات کر رہا.
شیخ القرآن مولانا طاہر پنجیری شیخ الاسلام کو جانتے تھے قریب سے، انہوں نے اس کتاب کو سہیل اکیڈمی لاہور سے شائع کرایا 2 جلدوں میں، اس کے اخیر میں منہج الکرامہ لگا ہوا ہے، وہ نسخہ حاصل کرو جہاں سے حاصل کرو. آج کل سعودیوں نے 9 سخیم جلدوں میں شائع کیا، لیکن خیانت کر کے منہج الکرامہ ہٹایا. منہج الکرامہ نہ ہٹاؤ، وہ آپ پڑھے اور پھر شیخ کا قلم دیکھے، او ہو ہو توبہ. فرحم اللہ رحمت واسع. ہمارے دیوبند کے تمام علماء کرام ابن تیمیہ کے مدائح اور قدر کے قائل. ہاں بعض جگہ جہاں 3 طلاق یا دیگر مسائل میں اس نے کچھ زیادتی کی ہے، اس کا رد ہمیشہ کیا ہی ہے، استواء العرش میں، زیارت النبی میں، توسل میں. دو جلدوں زخیم 2 جلدوں میں جو سہیل اکیڈمی کا شائع ہے وہ کہیں کہیں ملتا ہے، 2-4 سیٹ ہمارے پاس بھی ہے، وہ اعلیٰ نسخہ ہے. اور آج کل جو 7 جلدوں میں اور 9 جلدوں میں سعودیہ سے آ رہا ہے بہت اچھا ہے، عمدہ ہے، لیکن اس کے لیے اس کے ساتھ منہج الکرامہ نہیں ہے ابن متحر کا. اس کو دیکھنے کے بعد پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی جب تک ابن تیمیہ کو نہ دیکھ. تو ابن تیمیہ نے تو احناف پر اتنی غیرت کی. اور امام ابو حنیفہ کے ایک عالمی دشمن کو اللہ نے اس کے مناظرے سے ہلاک کیا، اور شیخ ابو حنیفہ کے اتنے عاشق تھے، اور ہمارے سرحد کے بعض بے خبر لوگ شیخ الاسلام کی شان میں گستاخی کرے. ان کنویں کے مینڈکوں کو کوئی اطلاع ہی نہیں، جانتے ہی نہیں، اپنے دوست دشمن کو نہیں سمجھتے. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو بچو بہت زیادہ بدگمانی سے. ان بعض الظن اسم، بعض گمان تو بالکل گناہ ہے. ولا تجسسوا، اور بغیر تحقیق کے بات مت کرو، یعنی نہ حق کھوج نہ لگاؤ. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور غیبت نہ کرے بعض تمہارے بعض کی. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا پسند کرے گا کوئی تم میں کہ کھا جائے گوشت بھائی مردے کی. فکرہتموہ، تم اس کو تو پسند نہیں کرتے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا رحم والا ہے. عجیب بات کہی، بدگمانی نہ کرو، نہ حق کھوج نہ لگاؤ، غیبت نہ کرو. غیبت تو ایسا ہے جس طرح مردہ بھائی کا گوشت کھانا، انسان کا گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھائی کا گوشت کھانا کتنا بڑا گناہ ہے، پھر مرے ہوئے کا، وہ جو موجود نہیں ہے نا، غیبت پس پشت، اس کو تشبیہ دے دی میت کے ساتھ، تاکہ دل میں ہمیشہ نفرت رہے. علماء دین کہتے ہیں استاد جو شاگرد کی برائی کرے یا باپ بیٹے کی کرے یہ جائز ہے، کیوں؟ یہ خیر خواہی ہے، وہ کبھی بدخواہ نہیں ہوتے، استاد تو ہے، اس لیے استاد کے شاگردوں کو چاہتے ہیں. 6 مقامات نووی نے شرح مسلم میں لکھے، پس پشت ذم کے باوجود غیبت نہیں ہے. یا ایو الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انسا، بے شک ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے، آدم علیہ السلام و حوا بی بی، اور ویسے بھی ہر انسان ایک مرد اور عورت سے پیدا ہے. وجعلناکم شعوبا، اور ہم نے کر دیا تم کو گروہوں میں، وقبائل، اور قبیلوں میں، لتعارفوا، کہ ایک دوسرے پہچان لو. یہ بلوچ ہے، بلوچستان کا رہنے والا ہے، یہ پختون ہے، صوبہ سرحد کا رہنے والا ہے، یہ پنجابی ہے، صوبہ پنجاب کا باشندہ ہے، یہ سندھی ماڑو ہے، یہ سندھ کا رہنے والا ہے. بس اتنا ہی کافی ہے. انا کرمکم عند اللہ اتقاکم،
بے شک عزت زیادہ تم میں سے اللہ کے ہاں جو تقوی دار بڑا ہو. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم والے اور خبردار ہے. روح المانی میں اس جگہ سعادات پر بھی کلام کیا ہے کہ سعادات بے شک محترم ہیں لیکن اصلی النسب ہو، جالی و برساتی نہ ہو. آئی سن، ہمارے یہاں ایک شخص کا نام اس طرح ہے جیسے ہم نے انور شاہ کا نام رکھا ہے، تو اس کا نام میں شاہ آ رہا تو لوگوں کو کہتے ہم سعادات ہیں. تو مجھے پتہ چلا، میں نے کہا اس کے باپ کے نام میں گل تھا، اس کے باپ کے نام میں گل تھا، اس کے باپ کو تینوں میں نے کہا تھے پوچھو، وہ سعادات نہیں تھے، آپ اخیر میں سعادات ہو گئے، خیر تو ہے. اور مولانا حسین علی صاحب کی خدمت میں ایک جھگڑا آیا. جھگڑا یہ تھا کہ ایک لڑکے نے کہا یہ میرے چچا ہے، میرے دادا اور اس کا باپ ایک آدمی ہے اور دادی بھی ایک، میرے والد بڑے تھے اور یہ چھوٹے ہیں، اس کی بیٹی میں مانگ رہا ہوں، میری چچی کہتی ہے یہ سید ہے. ہم سید نہیں ہیں، یہ کہاں سے سید ہوئے؟ تو مولانا حسین علی بڑے سادے آدمی تھے، پنچر مولانا کو کہا یہ مولانا اس کو باہر لے جاؤ، تم ہی سمجھ لو کیا کہہ رہا تھا. مولانا چلو باہر، چلو بھائی باہر لے گئے، کہیں بٹھا لیا. یہ صحیح کہہ رہے کہ تم دادا؟ ہاں، ایک دادا کے دو بیٹے، ایک اس کا باپ تھا، ایک میرا ہی میاں ہے. تو پھر لڑکی کیسے سید ہو گئی؟ کہ یہ تو بہت آسان ہے، میں اپنے زمینوں پر ریحٹ میں بیٹھی تھی، گرمی کا موسم تھا، مجھے شدید تقاضا تھا، اللہ تعالیٰ نے گھوڑے پر ایک سید کو بھیجا، اس نے مجھے دعوت دی، میں نے انکار گناہ سمجھا، اس کے بعد یہ پیدا ہوئی ہے، بتاؤ سید ہے یا نہیں؟ کم از کم خیال کرنا چاہیے لوگ، پاک نطفے کو نہ بدنام کیا جائے. یہ سمجھنا کہ فلاں کو سیدوں سے بغض ہے کذاب کا کہنا ہے. سید اسد و سادات ہے، سید امت کے جرنیل ہے، سید قیامت تک ہمارے محترم ہے، مگر ہو تو نسب تو جنہیں ہم جانتے ہیں اور وہ ہمارے سامنے سادات بنتے ہیں. یہ تو وہی جیسے وہ عورت نے کہا کہ مجھے بھی تقاضا تھا، وہ گھوڑا سوار کو بھی تقاضا تھا، اور اس تقاضے سے یہ تقاضن پیدا ہوئی. تو ایسے سیدوں کو سید نہیں مانا جائے. اگر واقعی سید ہے، صحیح النسب ہے، صحیح النسب ہے، تو امت کا ان کو احترام کرے گی اور ان کو زکات دینا قطعاً ناجائز مفتابی قول کے مطابق، اور جو دی گئی ہے وہ بھی دوبارہ دی جائے گی. ابن عابدین نے ایک کتاب لکھی ہے اس نسب صحیح پر، اس کا نام ہے النفع الظاہر لنسب الطاہر، پاک نسب کا فائدہ یقینی ہے. تقدس انور میں لکھا ہے کہ حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ سے بھی سید نہیں ہے، یہ وزیرستان کے باشندے ہیں، اصلاً نسلاً پختون ہے. شاہ صاحب کی والدہ اور والدین پیور پشتو بولتے ہیں. خان کابلی نے انور شاہ کو لکھا تھا کہ جلدی کرو، اپنی امی سے پوچھو، مر جائے گی، مصیبت کڑی ہو جائے گی. تو انور شاہ نے اپنی والدہ سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم وزیرستان کے پختون ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بغداد سے آ کے وہاں آباد ہوئے ہیں، لیکن حضرت اقدس شاہ صاحب نے بھی دو چار موقعوں پہ کھڑے ہو کے کہا کہ سید بمانے بزرگ یا عالم یا دوست کے جائز ہے، لیکن سعادات نبوی کے اعتبار سے مجھے سید نہ کہا جائے، میں اس کو جائز نہیں سمجھتا. اور مولانا یوسف بن نوری انور شاہ صاحب کے سب سے بڑے مداح، سب سے بڑے شاگرد ہیں، انہوں نے شیخ کی سیرت پر کتاب لکھی نفقۃ الانبر الی ہدی شیخنا مولانا محمد انور، اس کتاب میں بھی حضرت نے ان کا نسب نامہ سعادات کا نہیں لکھا. اور حضرت بن نوری نے تلفظ میں، تحریر میں کئی بھی شاہ صاحب کے ساتھ سید نہیں لکھا. اگر سید لکھ بھی دیا جائے اور نسب معلوم ہو کہ سادات نہیں ہے تو مجمع و بہار الانوار میں جو اصول حدیث و مصطلحات کی کتاب ہے علامہ طاہر پٹنی نے لکھا ہے کہ جائز ہے کہ آپ کہیں ہمارے استاد سید الفقہاء ہے، سید المحدثین ہے، سید المفسرین ہے، سید النحات ہے، سید المناطقہ ہے. تو اس طرح سید بمعنی اسعد و اشرف کے مستعمل ہے، نہ کہ نسب نبی کے لیے بولا گیا ہے. پھر سید کب بولا گیا؟ علی کو سید علی کو نہیں کہتا، حسن کو سید حسن کسی نے نہیں کہا، حسین کو کسی نے سید حسین نہیں کہا. تو معلوم ہوا کہ یہ سید کا لفظ ادھر جو لگایا گیا ہے یہ بھی بہت بات کی جال سازی. باقی تفسیر روح المانی میں اس جگہ موجود ہے. اے لوگو، ہم نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے، اور بنایا تم کو گروہ اور قبیلوں میں تاکہ ایک دوسرے کو پہچان لو. بس قبیلے کا نام، علاقے کا نام، جان پہچان کے لیے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک عزت والا تم میں اللہ کے ہاں جو پرہیزگار بڑا ہو. اور فیصلہ ہوا ہے کہ اس امت کا سب سے بڑا اتقا ابو بکر صدیق ہے، اس لیے امت متفق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک امت مسلمہ کا سب سے بڑا اشرف و افضل ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، پھر اشرم و بشرا ہے، پھر عبادلہ ہے. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم خبر والے. قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی آئے کہتے ہم مومن ہیں. قل لم تؤمنوا، آپ کہے نہیں ہو تم مومن. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن کہہ سکتے ہم اسلام لائے، مسلم ہے. ایک فرقہ نکلا جماعت المسلمین، حقیقت میں ہے جماعت الکافرین، اسلام کی بو نہیں ہو، تمام تعلیمات ان کے اسلام کے سراسر خلاف. ولما يدخل الايمان في قلوبهم، یہ مسلمین کیوں ہیں؟ ابھی تک ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا. اور ایمان دل کا نام ہے، جب دل میں نہیں ہے تو بے ایمان. یہ لوگ جو دیہاتوں سے آئے ہیں، یہ ظاہراً انقیاد کر کے دلوں کے اندر ایمان جانے والا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ گیا نہیں، جانے والا ہے، اس لیے یہ مسلم ہے. اور جب اعتقاد پختہ ہو جائے گا تو مومن ہو جائے گا. آیت مشکلات میں سے امام بخاری نے کتاب الایمان میں اشارہ کیا ہے. کہنے لگے دیہاتی لوگ، ہم ایمان لائے. آپ فرمائے نہیں لائے تم ایمان، لیکن کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے. اس آیت سے پتہ چلا کہ ایمان و اسلام کا فرق ہے. ہر مومن مسلم ہے، ہر مسلم مومن نہیں ہے. دوسرے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ مومن مسلم ہے اور مسلم مومن ہے. تو طریقہ اس طرح یاد رکھو، انقیاد ظاہری اسلام ہے اور انقیاد باطنی ایمان ہے. اگر ظاہر سے اندر جا رہا ہوں تو مسلم ثم مومن، اس میں کچھ دیر لگی. ولما يدخل الايمان في قلوبهم، اور اگر قلب اول خاشع ہوا، منقاد ہوا، پھر اعضائے جسم پر آیا تو مومن ثم مسلم. تو انجام کار کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم کہا مانو اللہ اور رسول کا، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، نہیں خلط مل کرے گا تمہارے اعمال کچھ بھی. يَلِتْكُم، يَهْلِكُم، يَلِتْكُم، یہاں ہلاکت کے معنی میں کہ تمہارے اعمال کو اللہ ضائع نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر، ثم لم يرتابوا، پھر شک نہ کرے، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرے اپنے مال و جان سے رائے خدا میں، یہ مومن ہے، اتنے مرحلوں سے گزرنا ہوگا. اولئک هم الصادقون، یہ سچے مومن ہیں. قل اتعلمون اللہ بدینکم، آپ فرمائیے تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو اپنا دین، واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے. یمنون علیک ان اسلموا، یہ احسان جتلاتے ہیں کہ ہم اسلام لائے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بنو اسد قبیلے نے احسان جتلایا تھا، پیغمبر کو کہا تھا ہم ایمان لائے، ہم آپ کے ساتھ قتال کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ تکلیفوں میں ہیں، ہم کتنی مصیبتیں پیٹ رہے ہیں. اللہ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، احسان جتلاتے آپ پر کہ اسلام لائے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، آپ فرماؤ نہ احسان جتلاؤ مجھ پر کہ اسلام لائے ہو، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ احسان کر چکے ہیں تم پر کہ اس نے توفیق دے دی، ہدایت دے دی تم کو ایمان کی. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض، بے شک اللہ جانتے ہیں آسمان و زمین کے غیب، نظر نہ آنے والے. غیب غاب یغیب سے، ما غاب عن عینیک، جو آنکھوں میں نظر نہ آئے. واللہ بصیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہے ہیں. سورہ قاف مکی ہے، 45 آیات اور 3 رکوع ہے، اور نزول میں 34 ہے، اور موجودہ ترتیب میں 50ویں ہے. 49 ہوتی یہ 50 ہو گئی، قیامت کے احوال پر مشتمل ہے، کیونکہ سورہ سبا اور فاطر سے احوال قیامت ہے. اس بارے میں شبہات ایمان کے جوابات حامیم مومن میں، اس بارے میں عبادات کے جوابات حامیم سجدہ میں، اجتماعیت پر شبہ حامیم شورا میں، دوکدہی سے بچانا زخرف میں، دنیا کے آتش فسق سے بچانا دخان میں، دنیا کا حال کنڈر ہونے والا، دنیا کا حال ٹیلے بننے والا، جاسیہ و احکاف، دنیا کی اصلاح کا ایک ذریعہ جہاد ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ محمد میں جہاد لائے، انجام فتح ہے سورہ فتح. تو فتح البلاد کے بعد اصلاح العباد سورہ حجرات، اور اصل مسئلہ وہ کوئی قیامت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف حرف مقطع لا يعلمه الا اللہ. قاف کے بچ بچ، کو انفسکم و اہلیکم، کے کو قاریان بسرہ کی مسجد میں بیٹھے تھے، کے کیا کو کے کیا کو، بادشاہ کو اطلاع ملی لوگ آئے سازش کر رہا ہے، پولیس بھیج دی، انہوں نے گردان یاد کر رہا ہے، ذرا اور سی ربی ساتھ پڑا کرو نا، کے کیا کو کے کیا کو. آئی سوال شیخ سادی کہتے ہیں میں خوارزم جا رہا تھا، بادشاہ نے بلایا تو سلے کے لیے، راستے میں ایک طالب بیٹھا ہوا تھا اور گردان یاد کر رہا تھا، ضرب زید امرد، زید ضارب ہے، فاعل ہے، عمر مفعول ہے. کہا وہاں چلا گیا، بادشاہوں کی صلح ہو گئی. جب واپس آیا میں نے کہا واہ واہ، خوارزم اور فلاں شاہ حرم کے درمیان صلح ہو گئی اور زید اور عمر کی نہیں ہو رہی ہے. تو کہا، طالب بڑا حیران ہو گیا، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں نے کہا کہ میں شیخ سادی ہوں. کہا اس کا کلام سناؤ. تو کہا میں نے عربی شعر پڑھا، دلی تو بے نحوی اصول و علیہ مغازبت. تو وہ نے کہا کہ اکثر کلام یہاں در فارسی میں شعر. تو پھر شیخ سادی نے فارسی پڑھی، تب آترا تا حوث سے نحو کر، صورت اقلق دلے ماں محو کر. آپ کی طبیعت جو ہے نا نحوے کو چاہتی ہے، نحوے کا شوقین ہے. تب اترا تا ہوا سے نحو کر، صورت اقلق دلے ماں محو کر. میرے دل اور شکل بگاڑ رہا ہوں. او اے دلے او شاک بدامے تو سید، ماں بتو مشغول تو با امر زید. اے وہ شخص کے جس کے جال میں عاشقوں کا دل پس گیا،
میں آپ میں مبتلا ہوں اور آپ زیادہ پر سے فارغ نہیں.
تو وہ طالب علم اٹھا اور بوسے دینے لگا اور قربان ہونے لگا. آپ نے کہا بوس دادن بروئے یار جسود اندر لحظ قذروت قدرود. جاتے وقت بوسے بیکار ہے, پہلے احترام کرتے تو کچھ محبت کی گھڑی ہے نصیب ہو جاتی. وہ بہت رونے لگا جب اس کو یقین ہوا کہ او ہو سادی زمانہ خود مجھ سے مل لے آیا. تو جب وہ رونے لگا تو شیخ سادی نے شعر پڑھا, اِلَّمْ أَمُتْ يَوْمَ الْوِدَاءِ تَعَصُّفًا لَا تَحْسَبُونِي فِي الْمَوَدَّةِ مُنْصِفًا. آپ سے جدا ہو کہ اگر میں مر نہ گیا تو مجھے عشق میں صحیح نہ جاننا. تو پہلا شعر بھی عربی کا, جاتے وقت بھی عربی. کہتے شیخ سادی کو کلام دونوں میں یکساں ہو گیا تھا. اللہ رب العالمین کے قاف حرف ہے مقطع, قاف من القرآن, سب سے بڑا قاف وہ ہے جو قرآن میں استعمال ہوا ہے. والقرآن المجید, اور قسم ہے قرآن بزرگ برتر کی. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم, بلکہ تعجب ہے ان کو کہ آ گیا ان کے پاس ڈرانے والا ان میں. فقال الكافرون هذا شيء عجيب, کہنے لگے کافر لوگ یہ عجیب بات ہے. اذا متنا وکنا ترابا, آیا جب ہم مریں گے اور ہوں گے مٹیاں, مٹی ہو جائیں گے. ذالک رجع بعید, یہ دوبارہ واپسی مشکل لگ رہی ہے. قد علمنا ما تنقص الارض منهم, ہمیں معلوم ہے جو گھٹاتی ہے زمین ان کو. وعندنا کتاب حفیظ, ہمارے ہاں تحریر موجود ہے, اس میں سب کے نام کام اعمال موجود ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءهم, بلکہ یہ تکذیب کرتے ہیں حق کی جبکہ حق آ گیا ان کے ہاں. فہم فی امر مریض, یہ شک شبے والے معاملے میں ہیں. افلم ینظروا الى السماء فوقهم, دیکھا نہیں انہوں نے آسمان کو جو اوپر ہے. کیف بنیناها, کیسے ہم نے بنایا. وزیناها, خوبصورت کیا. وما لها من فروج, ان میں کوئی دراڑ نہیں. آسمان کا وجود برحق ہے, آسمان پر مخلوقات برحق ہے. آسمان نظارہ قدرت الہیہ ہے, آسمان افق نظر نہیں ہے, آسمان حقیقت ہے جیسے زمین حقیقت. والارض مددناها, زمین کو ہم نے پھیلا دیا ہے. والقینا فیہا رواسی, ڈال دیا اس میں پہاڑ. وانبتنا فیہا من کل زوج بہید, اگا دیا اس میں ہر طرح اناج بارو نک. تبصرتا, آنکھیں کھولنے والی. وذکرا لکل عبد منیب, اور یہ نصیحت ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف میلان رکھے. ونزلنا من السماء ماء مبارکا, اور ہم اتارتے آسمان سے پانی برکتوں والا. مبارک کے معنی فائدہ مند. بھائی پانی ہی حیات ہے, انسانی اور حیوانی کا ذریعہ ہے. خدا نہ خواستہ پانی نہ ملے تو لوگ خود بخود ختم ہو جائے, جسم کے اندر خون بھی خشک ہو جائے. مبارکن برکت والا یعنی فائدہ مند. فانبتنا به جنات, پس ہم اگاتے سے باغات. وحب الحصید, اور اناج کٹنے والے جب تیار ہو جاتے اناج تو کٹتے. والنخل باسقات, اور کھجور لمبے لمبے. لہا تلع النضید, اس کے خوشے تیار ہے. کھجور کا پھل جب پکتا ہے نا تو پورا خوشہ تیار ہوتا ہے. تلع خوشہ, نضید تہ در تہ تیار. آج کل کھجور کا دور دورہ ہے, اور بہترین خوراک ہے بوقت افطار, کیونکہ دن بھر آدمی بھوکا رہتا ہو شام کو کھجور سے توانائی بھی آتی ہے, قوت اور غذا بھی بن جاتی ہے. اگر کھجور کے بعد پانی بھی پیا جائے تو بہترین شربت ہے, اگر دودھ پیا جائے تو بہترین ادا ہے. ہر اعتبار سے کھجور انسانی زندگی کا حصہ ہے. مشہور ہے کہ 10 روزے پانی سے افطار کر لو, 10 نمک سے, 10 کھجور سے, لیکن ہمیں اس کا کوئی اثر نہ ملا. صوفیاء کا قول مشہور ہے. ہمارا خیال یہ ہے
کہ کھجور ہی سے افطار مناسب ہے جب ممکن ہو، ورنہ کسی بھی کھانے سے افطار ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
رزقا للعباد، یہ روزی ہے بندوں کے لیے. واحینا بھی بلدتم میتا، اور ہم آباد کرتے اس پانی سے بنجر ملک. کذالک الخروج، اس طرح تمہیں بھی قبروں سے نکالیں گے. استدلال ہو گیا بارش برسنے سے، زمین آباد ہونے سے، کہ اس طرح اللہ کا حکم آئے گا اور زمین سے لوگ باہر آئیں گے. کذبت قبلہم قوم نوح، تکذیب کی ان سے پہلے نوح علیہ السلام کے لوگوں نے. واصحاب الرس، سے اور کنویں والوں نے جو زمینوں کو ریحٹ سے سیراب کرتے تھے. وسمود، اور سمودیوں نے، صالح علیہ السلام کے لوگ. وعاد، اور حضرت یہود کے لوگوں نے. وفرعون، اور فرعون نے. واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے لوگوں نے. واصحاب الایکا، اور شعیب علیہ السلام کے لوگوں نے. وقوم تبع، بادشاہ یمن کے لوگوں نے. کل کذب الرسل، سب نے تکذیب کی پیغمبروں کی. فحق وعید، بس پختہ ہو گیا ان پر عذاب.
حق کا معنی لزم، لزم یلزم،
سمیع اسم وباب.
فحق، بس وجب.
وعید، فحق وعید، یعنی فحق علیہم عذاب اللہ. افعینا بالخلق الاول، کیا ہم تک گئے تھے پہلی بار بنانے سے. بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ شک میں ہیں نئے پیدا کرنے سے. یہ کوئی مشکل کام تھوڑی کہ تم کہتے ذالک رجعم بعید. ولقد خلقنا الانسان، اور ہم نے پیدا کیا انسان کو. ونعلم ما توسوس به نفسه، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسے ڈالتے اس کو دل. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم نزدیک ہے اس کو شارق سے بھی زیادہ. اذ یتلقى المتلقیان، جس وقت لینے لگتے دو لینے والے. عن الیمین، دائیں طرف. وعن الشمال، بائیں طرف. قعید، تریار بیٹھ کر.
دو فرشتے ہیں، دائیں طرف کاتب الحسنات، بائیں طرف کاتب السیئات. کرے یا کہے، لکھ لے دائیں والا. کہے یا ارادہ کرے تو یہ واسطہ دیتا ہے کہ نہ کرے، صبر کرے، غرق ہو جائے. جب وہ گناہ میں لگ جاتا ہے تو یہ دائیں والا رونے لگتا ہے اور وہ لکھنے لگتا ہے.
ما یلفظ من قول، نہیں نکالتا ہے کوئی لفظ منہ سے. الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس نگہبان تیار بیٹھے ہیں. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور آئیں گے جھٹکے موت کے برحق. بوقت مرگ بہت تکلیف اور سختی ہوتی ہے، اللہ آسان فرمائے.
دنبی رنگ کل زڑ کل مشین سو اٹول وجودی پخلو باندھے کا کڑ سو تو بہ.
اور آئیں گے بے خودی موت کی صحیح طرح. ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہی تو ہے جس سے تم بھاگتے تھے. حاد یحید، بھاگنا.
ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ مرے نہیں.
پیرانی پیر شیخ عبد القادر نے اپنے دیوان میں لکھا ہے، میں ایک ایسا شخص سے ملا تھا جس کی عمر 210 سال ہے. مجھے دیکھ کے کہا، آپ عبد القادر گیلانی ہیں؟ کہا، دعا کریں میری عمر بہت کم ہے، تھوڑا سا ذرا بڑھ جائے. نہ پا عمر مڑے دلستا، نہ پا مال، نہ پا مینا سوک مڑی گی، نہ پا سوال. توبہ.
مشہور ہے کہ حضرت عمر کی خدمت میں ایک شخص کو لایا گیا کہ یہ بڑی غلط باتیں کرتا ہے. کہتے، احب الفتنہ وافر من رحمتی.
ولا احب الحق،
مجھے حق پسند نہیں ہے. عمر نے کہا، کیوں کہتے ہو؟ کہ وجات سکرت الموت بالحق، کون موت پر رضامند ہو؟ کہ فتنہ کیوں پسند ہے؟ کہا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. کہ رحمتوں سے کیوں بھاگتے ہو؟ والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، ہر ایک بارش سے بچتا ہے.
مولانا عبداللہ درخواستی کی بعض دعائیں بڑی عجیب ہوتی تھی.
ایک سخت تارکار کے دھوپ میں مولانا نے دو رکعت پڑھا لی استسقاء کی.
اور لوگوں سے کہا بھاگنا نہیں، بارش ہوگی تو جائیں گے ورنہ جائیں گے نہیں. دعا شروع کر لی، بارش شروع ہوئی. جب شروع ہوئی درخواست میں دھوتی پکڑ کے باتیں بہت تیز شروع ہو. یہ ایسی کرامات ان کی بڑی حیران کن تھی، بالکل مجذوب زمانہ تھا. کتنا مشکل ہے لوگوں کے سامنے یہ کہہ رہے، بارش ہوگی تو جائیں گے ورنہ نہیں جائیں گے. انہوں نے نماز شروع کی، باتیں لا گئے لا الہ الا اللہ. ایک میں نے یہ دیکھا تھا، دوسرا یہ دیکھا تھا کہ ایک دفعہ ان کے رفقا تھے نورن اکرام الگ خیری، خود سعودی امبیسی ملازم، وہ صبح سے گئے کونسلیٹ سے میٹنگ کی. اس نے کہا کوئی نہیں، اس وقت ہم کسی کو عمرے پہ نہیں بھیج رہے. زہر کے وقت وہ لوگ آ گئے، درخواست کرنے کا ویزا لگ گیا تھا نا، کیوں کہا نہیں لگاتے. کہا اس کا باپ بھی لگائے گا، کیوں نہیں لگائے گا، واپس جاؤ، کھانا نہیں کھاؤ. ان کا کھانا رکوا لیا، ان کو بھیج دیا. یہ لوگ وہاں پہنچے، گھونسلیٹ نیچے اترا تھا، کہا واپس کیوں آئے. کہا وہ بزرگ مان نہیں رہے، کہ لے آؤ، ٹھپے لگا کے دے دی. میرے سامنے گوا گیا حضرت مولانا عبداللہ درخواست کی، اپنے زمانے کا مجذوب وقت. گفتے او گفتے اللہ بود، اور گرچہ ازہل کو میں عبداللہ بود. لا الہ الا اللہ. ایک زمانے میں دو گروپ تھے علیحدہ علیحدہ. مولانا کو کسی نے سمجھایا کہ آپ جائیں ان کے پاس، مولانا کی کچھ کم نہیں. سیدھا حضرت درخواستی کی خدمت میں گئے. حضرت درخواستی نے پریس کانفرنس کی، اپنی جمعیت سب ان کے حوالے کی. کم از کم کیا ایک جمعیت تو اختلافات اچھی چیز نہیں. مفتی محمود کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، بس ہو گیا. مولانا سمیع اللہ کا پاس ساتھیوں نے کہا حضرت تباہ کیا، غرق کیا، خبردار ورنہ میں تمہارا گھیراؤ کرا دوں گا اہل کاروں سے، پیچھے ہٹو. ہمیشہ حضرت درخواست کی زمین پر وہ افعال کرتے تھے جو آسمان سے آتے تھے. حیران سے لا الہ الا اللہ. اب بعد کے لوگ اچھے لوگ ہیں، بہت بہترین ہیں، لیکن داڑھی بڑائی شیخ جی نے سنگ کی تھی، مگر وہ بات کہاں مولوی مدن کی تھی. لا الہ الا اللہ. وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آئیں گے بے ہوشیاں موت کی برحق، یہ وہی تو ہے جس سے تم بھاگتے تھے. ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا بنسری میں. ذالک یوم الوعید، یہی عذاب کا دن ہوگا، قیامت کا دن شروع ہو جائے. وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، آئے گا ہر انسان جس کے ساتھ ہانکانے والا بھی ہوگا اور گواہی دینے والا. لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً تھے آپ غفلت میں اس سے. فکشفنا عنک غطاءک، پس ہم دور کر دیں گے پردے آپ کے. فبصرک اليوم حدید، آپ کی نگاہ تیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ نگاہ قیامت کے دن ایسی تیز ہو جائے گی کہ مشرق میں کبوتری کا انڈا ہوگا اور مغرب سے نظر آ جائے گا. سنیٹ ٹیلی ویژن سے دیکھا جائے گا، سیٹلائٹ سے دیکھا جائے گا، سب ذرائع پیدا ہو گئے، آہستہ آہستہ عام ہو جائیں گے. آیت تفسیر ہے، کسی کی آنکھوں میں تکلیف ہو یا نظر میں کمی ہو، رات کو دودھ رکھے، کچا دودھ، صبح اس پہ سلائی لگائے اور آنکھوں میں ڈالے، تین تین بسم اللہ پڑھ کر، یہ آیت بھی پڑھے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، چشمہ اتر جائے گا. دیکھو چشمہ اترا ہے، الحمدللہ چشمہ اتر جاتا. بہت بہترین علاج ہے اس کا. جس کسی کو آنکھوں کی تکلیف ہو، ڈنڈورے نہ پیٹے، پروپیگنڈے ڈول نہ بجائے، بس ایک ہی دفعہ علاج سمجھے، اور کوئی دوا حکیم طبیب ڈاکٹر کی مطلق نہ ڈالے سوائے گلاب کے پانی کے، اصلی گلاب کا پانی، اس میں کوئی مسالہ نہ ہو،
اس جیسا علاج دنیا میں ہے ہی. بار بار دوئے اس سے آنکھیں. اور دودھ بکری کا ہو تو بہت اچھا, ورنہ گائے بھینس کا بھی ٹھیک ہے. رات کو رکھے ایسے ہی رکھے, فریج میں رکھے ویسے رکھے, صبح اس میں معمولی سی تری آئی ہوگی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید, سلائی ڈالے, ایک دو تین, ایک دو تین, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا اللہ میرے ساتھ, یا اللہ آنکھوں کی شفا نور نصیب فرما. اس دن سے آپ کو محسوس ہو جائے جیسے ایک بہت بڑا پردہ تھا وہ ہٹ گیا. بھائی اللہ اکبر. پنجاب میں ایک مزار ہے, اس کو ٹھیکریا والا بابا کہتے ہیں, ٹھیکریا والا بابا گوندل کے پاس. کہتے ہیں وہ بھی دم کرتے تھے اور پانی دیتے تھے جب زندہ تھے تو لوگوں کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی. اب بھی لوگ وہاں جا کے دعا کر لیتے, اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو بھی آپ نے روشنی دی تھی جب یہ زندہ ہوتے تھے, دعا کرتے تھے, اب یہ فوت ہوئے ہیں, یا اللہ فاتحہ سورت پڑھ کے اس کو بخش دے, آپ اس کی بینائی بڑھا دیں, بڑا بڑھ جاتی. میرے ایک بھائی تھے لاجبر خان نام تھا اس کا, یہ بڑے سے چھوٹے تھے اور ہم سے بڑے تھے. وہ چیچک کی تکلیف میں آنکھوں سے نابینا ہو گئے, بالکل نابینا, آنکھیں ختم ہو گئی. میری والدہ نے دعا مانگی, اس کی عمر 9 سال ہو گئی تھی, یہ موٹا تازہ بچہ ہے میں سنبھال نہیں سکتی, یا اللہ یا اس کو روشنی دے دے یا اس کو اٹھا رہے. عورت عجیب ہوتی. والدہ صاحبہ نے تو پشتوں کا پورا نصاب پڑھا تھا, فضل علی استاد سے خاص الخاص شاگرد تھی. تو میرے والد نے خواب دیکھا کہ ایک بزرگ ہے اور ان کے ساتھ چھلنی میں ٹھیکریاں پڑی, اور وہ کہتے ہیں پریشان نہ ہو آپ کے بیٹے کو روشنی مل جائے. دعا والدہ نے مانگی, خواب بابا جی نے دے, والد صاحب. فجر کی نماز میں حضرت الاستاذ شیخ المشائخ مولانا فضل علی کو بتایا, انہوں نے کہا یہ چھچ کے علاقے میں ٹھیکریاں والا بابا ہے, یہاں لے جاؤ. دعا تو اللہ سے کی جاتی ہے, مزارات پر حاضری سے جائے تو دیوبندی ہو گیا. والد صاحب فرماتے تھے کہ میں اس کو لے گیا, وہ پہاڑ پہ ہے اوپر, نیچے سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ بزرگ آپ کے نیک بندے ہیں, سنا ہے جب یہ زندہ تھے دم کرتے تھے پانی دیتے تھے روشنی آ جاتی تھی, میرے بیٹے کو آپ اپنی بارگاہ سے روشنی دے. کہا جب ادھر مڑ گئے تو میرے بھائی نے کہا کیلے خرید کے دو, کیلے. والد صاحب نے کہا کیلے کہاں ہے, کہ ہری گاڑی کے پاس, کہا ہری گاڑی کے لیے وہ کھڑی ہے. والد صاحب نے کہا, میں حیران ہو گیا, دیکھا تو اس کی آنکھیں بیچ سے پھٹی ہے اور کون بہ رہا ہے, گن بہ رہا ہے پورے چہرے پر اور آنکھیں دونوں طرف سے یوں پٹھی. والد صاحب فرماتے جتنے پیسے تھے جو واسکٹ تھا وہ سب میں نے خیرات کیا, فقراء مساکین وہاں مجاور مجاور کوئی نہیں, ایسے جنگل میں کوئی دربار کی شکل نہیں, کچی قبر ہے بالکل. پھر دوبارہ جب والد صاحب جاتے تھے تو وہ لڑکا ہمارا بھائی خود بخود چلتا آتا جاتا تھا. تو کرامات اولیاء کرام کی برحق ہے, ان کے قبور کے آس پاس دعا قبول ہوتی ہے. ایک دفعہ میں ایک حدیث ڈھونڈ رہا تھا اور بہت تھک گیا, پورے پاکستان کے علماء دیوبند اور بریلیوں کو لکھا تھا, حدیث نہیں ملی. میں نے دل میں سوچا اگر حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری ہوتے, ان کی یاداشت بہت اچھی تھی, نکال لیتے. تو میں نے جا کے بنوری ٹاؤن میں وضو خانے میں وضو کیا اور اندر 2-4 رکعت نفل پڑھ لی, اور پھر مولانا صاحب کی قبر کی طرف چلا گیا. اور مجھے یاد ہے کہ میں نے کچھ کہا بھی نہیں, مولانا کا حین میتن بڑا روب رہتا ہے. وہاں مجھے ایک کتاب یاد آئی، جب واپس آ کے دیکھا اس میں حدیث مل گئی،
لا الہ الا اللہ.
پتہ نہیں تم کیا سمجھو گے ان باتوں کو، مجھے یہ بھی ڈر لگتا ہے. اس زمانے کے خواص جو ہے وہ بھی عوام سے بدتر ہے، یہ بڑی مصیبت. قیمتی باتیں بتا نہیں سکتے اس. ابھی جب میں بغداد گیا تھا اور واپس آیا تو علامہ علوسی بغدادی کو خواب میں دیکھا، روح المانی والے کو، کہا واہ درجہ رابعہ سے میری تصویر دیکھ کر رہے. اور بغداد آئے اور پوچھا تک نہیں آپ. اتنا شرمندہ ہوا، میں نے ایجنٹ سے پوچھا کہ فی ویزا 2,00,000 روپے لے لیں، دوبارہ لگا سکتے؟ اس نے کہا مشکل ہے. نہایت صدمہ پہنچا، قرآن خان کی بینس کٹوائی، 20 ڈیک پکوائے، طلباء سے دعا کرائی، خواب دیکھا. حضرت نے فرمایا اب جو تفسیر آ رہا ہے یہ گزشتہ سالے، دوبارہ تو روح المانی دیکھو، بس ہی کافی. شیخ زائد القوثری کی کتاب الاشفاق فی رد نظام الطلاق مفتی محمود شلتوت کے خلاف لکھا ہے، جس نے 3 طلاق کے عدم وقوع کا قول کیا. اس کو دیکھنے کے بعد حضرت الاستاذ مولانا یوسف بن نوری دیوبند گئے اور کاشان انور جہاں حضرت شاہ صاحب کی خبر ہے وہاں تشریف لے گئے، اور آپ نے باقاعدہ زیارت میں کہا کہ حضرت داغستان جرکسستان میں ایک عالم پیدا ہوئے، 40-50 سال ترکیہ کے شیخ الاسلام تھے، آج کل منزل عباسیہ مصر میں ٹھہرے، اور انہوں نے 3 طلاق پر ایک کتاب لکھی. آپ فرماتے تھے ایسی کتاب ہو جو ابن تیمیہ اور ان جیسے لوگوں کے اوہام کا جواب دے دے اور مجتہدانہ قلم ہو. میں نے کتاب لفظاً حرفاً دیکھی، مجھے آپ کے بیان کردہ شرائط کے مطابق نظر آئے. حضرت فرماتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ حضرت الاستاذ جنہیں مولانا فرماتے تھے، حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے ہاتھ میں الاشفاق ہے، اور جگہ جگہ سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ حق ادا کیا ہے. فکفا و شفا، قابل کفایت اور قابل شفا کتاب ہے. فرمایا کہ میں نے مصر جا کے زائد القوثری کو بتایا، شیخ زائد القوثری پر رقت تاری ہو گئے اور فرمایا روئے زمین کے اتنے بڑے فقیہ مجتہد اور حافظ الحدیث نے میری کتاب کی تائید کی کہ مجھے مزید کسی سے لکھوانے کی ضرورت ہے. الاشفاق فی رد نظام الطلاق. بزرگان دین، اولیاء کرام، صلحاء امت، ان کا فیوز تو رہتے ہیں جج. ہمارے ہاں ایک طالب علم پڑھتا تھا، ان کے والد بھی عالم تھے اور انتقال کر گئے تھے، تو ایک استاد تھے یہاں بہت اچھے استاد، وفادار، وہ اس بچے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کلاس میں کرتے تھے. میں نے کئی مرتبہ اس کو کہا، میں نے کہا کہ آپ چھوڑ دیں ان کو، ان کے والد خواب میں آتے اور ناراض ہوتے. ایک دفعہ مجھے کہا کہ یہ سیدھا نہیں ہوتا ہے، میں سیدھا کر کے رکھ دوں گا. 10 دن نہیں گزرے تھے وہ مدرسے سے انتقال کرتے، خون خون ہو گیا، خون خون ہو گیا، سب ایک جیسے نہیں، بعض بہت چاند ستاروں کی طرح ہے، بعضوں کے اموات احیاء سے زیادہ زوردار ہے. نہ ایسے کہ بدتی ان کو نعرے بھگائے، حاجت روا و مشکل کشا کہے، یہ سب کرامات کے قبیل میں سے ہے. اللہ جب کسی مومن کو عزت عطا فرمائے. لقد كنت في غفلة من هذا، یقیناً آپ تھے بے خبری میں اس سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ان باتوں کا. فکشفنا عنک غطاءک، پس ہم کھولتے ہیں آپ کی آنکھوں کے پردے. فبصرک الیوم حدید، پس آپ کی بینائی خوب تیز ہو جائے گی. وقال قرینہ،
اور کہاں کہے گا اس کا ساتھی ہاذا مال دیاتی، یہ وہی اعمال ہے جو اس نے کیے ہیں، میرے پاس تیار ہیں. القیا فی جہنم، اور دو فرشتوں سے اللہ کہے گا ڈال دو دونوں دوزخ میں، کل افار نانید، ہر ناشکر زدی کو، منع للخیر جو خیر کے کاموں کو روکتا ہے، معتدن حد سے بڑھتا ہے، مریب شک پیدا کرتا ہے. الذی جعل مع اللہ الہ آخر، وہ جس نے بنایا اللہ کے سوا اور حاجت روا. فالقیاہ، ڈالو اس کو، فی العذاب الشدید، سخت عذاب میں. قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی ربنا ما اطغیتہ، پروردگار میں نے تو نہیں بہکایا اس کو، ولکن کان فی ضلال بعید، یہ خود گمراہی میں تھا. قال لا تختصموا لدی، اللہ فرمائے گا جھگڑو نہیں میرے سامنے. وقد قدمت الیکم بالوعید، میں نے پہلے سے بھیجی تھی تم کو سزا کی اطلاع. ما یبدل القول لدی، نئی تبدیل ہوگی بات میری. وما انا بظلام للعبید، اور نہ میں ظلم کرتا ہوں بندوں کے ساتھ. جو احکام ہے عدل سے ہے، انصاف سے ہے، فضل سے ہے. یوم نقول لجہنم، جس دن ہم کہیں گے دوزخ سے حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ سارے جہنمی جہنم چلے جائیں گے، سارے فساد فجار دوزخ چلے جائیں گے، سارے زانی اور چور چکور دوزخ چلے جائیں گے، شرق اور غرب کے اقوام عالم جہنم چلے جائیں گے. تو اللہ جہنم سے کہے گا بھر گئی. وتقول هل من مزید، اور وہ کہے گی تھوڑے اور ہو جائے. تو واہ، لا الہ الا اللہ. وازلفت الجنۃ للمتقین، ہاں بخاری شریف میں ہے کہ جہنم کہے گی کہ اور ہو جائے تو اچھا ہے. فتدع قدمہ علیہا، اللہ اپنی شان کے مطابق اس پر قدم رکھ لے گا. فتقول قید 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 قید، چی 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 چی، جہنم نے بٹھی جنو بھی. اللہ تعالیٰ کے پاؤں کا کہاں زور برداشت کر سکتا ہے، بس سرد ہو جائے گی، نیچے تک بیٹھ جائے گی. وتقول قت قت قت، یہ صفات متشابہات میں سے، بس جتنا مروی ہے اتنا ہی ایمان لانا ہے اس پر. وأزلفت الجنة للمتقين، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کو، غیر بعید، دور نہیں رہے گی. ھذا ما توعدون، یہ تم سے وعدہ تھا. لکل اواب، ہر اللہ کو چاہنے والے، حفیظ، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے. من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرے اللہ رحمان سے بندے کے. وجاء بقلب منیب، اور پیش ہوا ایسے دل سے جو رب کی محبت سے بھرا ہو. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ سلامتیوں سے. ذالک یوم الخلود، یہ ہمیشگی کا دن ہوگا. یعنی جہنم کا جو دن ہے وہ بھی ہمیشہ ہے، اور جو جنت چلے گئے قلب منیب والے، وہ سلامتی اور عافیت بھی ہمیشہ کے لیے. لہم ما یشاؤون فیہا، ان جنتیوں کے لیے جو چاہیں گے جنتوں میں. ولدینا مزید، اور ہمارے ہاں کچھ اور بھی ہے، وہ اللہ کا دیدار ہو. وکم اہلکنا قبلہم من قرن، اور کتنے ہلاک کر چکے ان سے پہلے امتوں کی امتیں. ہم اشد منہم بادشاہ، وہ زیادہ مضبوط تھے ان سے پکڑ میں. فنقبوا فی البلاد، بس انہوں نے آباد کیے تھے ملک، سرنگ بنائے، بڑے بڑے پہاڑ تراشے. حل میں محیص، کیا ہوگا کوئی چھٹکارا؟ ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، بے شک یہ نصیحت ہے اس کے لیے جس کا دل ہو. او القى السمع، یا کان رکھتا ہو. وہ شہید، اور وہ حاضر دماغ ہو. ہر شخص سبق نہیں سمجھ سکتا. من کان له قلب، بیدار دل ہونا چاہیے، بیدار دل. او القى السمع، ہم وقت کان سبق کی طرف رکھے. وہ ہوا شہید، خود بھی دماغ حاضر رکھے. ولقد خلقنا السماوات والارض، اور ہم نے پیدا کیا آسمان و زمین. وما بینہما، جو اس کے درمیان میں ہے. فی ستت ایام، چھ دن میں. وما مسنا من لبور، ہمیں نہ پہنچی کوئی تکاوٹ، فاصبر، آپ صبر کرے، جو احکام پیش ہو رہے ہیں، جو احوال سامنے آ رہے ہیں، علامہ یقولون، جو یہ کہتے ہیں، وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کرے رب کی حمد بھی، قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج ڈوبنے سے پہلے، سورج نکلنے سے پہلے فجر ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے ظہر اور عصر ہے، ومن اللیل فسبحہ، اور رات کو بھی تسبیح کرے، عشاء کی نماز، وادبار السجود، اور سجدوں کے بعد، واستمع یوم ینادی المنادی من مکان قریب، کان لگا کے سنے جس دن آواز دے گا، آواز دینے والا یعنی اسرافیل، قریب کی جگہ سے، حضرت اسرافیل کا سور جب بجے گا، ہر شخص سمجھے گا کہ میرے لیے بج رہا ہے، اللہ اکبر، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اس دن سنیں گے آواز ہر طرح صحیح طرح، ذالک یوم الخروج، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا، انا نحن نحیی ونمیت، ہم زندہ کرتے اور مارتے بھی، وإلینا المصیر، ہماری طرف باز گشتے، یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن پٹ پڑے گی زمین ان سے تیزی سے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ حشر ہمارے لیے آسان ہے، نحن اعلم بما یقولون، ہم جانتے جو یہ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، آپ کا ان پہ زور نہیں چلتا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، بس نصیحت کرے قرآن کے ذریعے، جو ڈرتا ہو عذاب سے اس کو فائدہ جلدی ہوگا، سورہ زاریات مکیہ ہے، 60 چھوٹی چھوٹی آیتیں اور صرف 3 رکوع ہے، نزول میں 66 ہے اور موجودہ ترتیب میں 51 ہے، اور قیامت کے احوال پر مشتمل ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہے اڑا کر، فالحاملات وقرا، بس قسم ہے ان بوجھ برداروں کی جو بوجھ اٹھاتی ہے، کہتے مراد کشتیاں ہیں، فالجاریات یسرا، اور پس جو چلتی ہے آسانی سے، فالمقسمات امرا، اور تقسیم کرتے ہیں معاملات، بعضوں نے فرشتوں کی قسمیں بنائی، بعضوں نے ہواؤں کی، بعضوں نے کشتی ہوئی، سب کی گنجائش، انما توعدون لصادق، تم سے جو وعدے ہیں وہ سچے ہیں، ہو کے رہیں گے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعَ، اور بے شک حساب کتاب کا نظام آن کے رہے گا، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان جالیدار کی، جگہ جگہ سے ایسا لگتا ہے جال بچا ہوا ہے، جگہ جگہ سے جال ہے، انکم لفی قول مختلف، تم ایک اختلافی بات میں پڑ گئے ہو، یو فکون من افک، پھرتا ہے اس سے ہر پھرا جانے والا، جن کی مزاج میں نافرمانی اور ہٹ ہٹ سے پھرنا ہے وہ پھر رہے، قتل الخراسون، مارے جائے اٹکل چلانے والے، دین کے مقابلے میں اندازے لڑنے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو بے خودی میں سرگردان ہیں، یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں حساب کتاب کا دن کب ہوگا، یوم ہما علی النار یفتنون، جس دن یہ پیش ہوں گے جہنم کے سامنے، ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنی آزمائش، ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہی ہے جو تم جلدی مانگتے تھے عذاب، یہ تو برے لوگوں کا حال ہوا، خراسون کا، افاقون کا، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ جنتوں میں ہوں گے اور چشموں میں، آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے جو دے گا ان کو رب، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، بے شک یہ پہلے سے احسنی بن چکے تھے، سبحان اللہ، یہ پہلے سے احسنی ہو چکے تھے، تفسیر پڑھنے سے پہلے بھی لوگ احسنی ہیں، زمانوں میں بھی احسنی آئے ہیں، تمام مسلم احسنی ہے، تمام موحد احسنی ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے یہ کہ بہت تھوڑا رات کو سوتے تھے، ہجا یہجعون نہ میں نام ہوں، سوتے تھے، سونا کارنامہ نہیں ہے کہ آپ ہر ہڑ 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 سو گئے جی، ہڑ ہڑ ہڑ، اور کوئی کام نہیں، بس جب بھی دیکھو پڑا رہتا ہے. امام غزالی نے احیاء میں لکھا ہے جس شخص کی زندگی بے برکت ہوتی ہے اس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے، توبہ، اللہ تعالیٰ اس کا دن بھی رات کر دیتا ہے. کامل لوگ سویرے سوتے ہیں جلدی اٹھتے ہیں، دن میں نہ سونے کی کوشش کرتے ہیں. امام اعظم کے استاد بھی ہے اور حماد کے استاد ہیں، حماد ابن ابی سلیمان کے، ابراہیم نخعی، سیر الاعلام میں ان کی دعا ہے، اللہم اقلل نومتی و اکثر عبادتی، خدایا میری نیند کم کر لے عبادت بڑھا لے. کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، تھے یہ جنتی یہ احسنی کہ راتوں کو بہت تھوڑا سوتے تھے، و بالاسحار یوم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کرتے تھے، یعنی کہ سحری کو اٹھ کر کے نفلیں پڑھتے تھے، راتوں کو اٹھ کر کے نوافل پڑھتے تھے. اس کا مطلب درس پہ اعتماد نہیں ہے اور استاذ پہ اعتماد نہیں ہے تو پھر کائے کے لیے یہاں آئے ہو، خالی روٹیاں کھانے آیا، پھر تو گیٹ پکڑو نکلو یہاں سے، ضرورت کیا ہے؟ شیخ سے جب مذہباً اتفاق نہ ہو، تحقیق میں موافقت نہ ہو، تو پھر ناز برانکن کے طلبگار توست، پھر تم کو سیدھا راستہ اختیار کرنا چاہیے، سیدھا نکلو یہاں سے. راتوں کوٹ کے نفل پڑھتے ہیں، انہیں تراویح اور وتر کو جھٹلاتے ہیں. تراویح اور وتر کو جھٹلانا دو قوموں کا کام ہے، ایک روافض کا وہ سنتوں کے قائل نہیں، اور دوسرے غیر مقلدوں کا وہ تراویح عشرین کے قائل نہیں، اور تیسرے آپ ہے جو وتر پڑھ کے اور پھر دوبارہ نفلیں پڑھتے ہیں. اور وتروں کے بعد الگ تحقیق نوافل نامناسب ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پیغمبر کے حدیث کے خلاف کرنے والے اللہ کے عذاب سے ڈر. تو سحری کے وقت جب آپ اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے تو استغفار کرے، عین قرآن کہتا ہے، وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے مال میں حق ہے مانگنے والے اور نہ مانگنے والے کا. بعض رشتہ دار ہیں، بعض عزت والے لوگ ہیں، محتاج ہیں، دینا تو پڑے گا ان کو لیکن وہ مان نہیں سکتے. وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم، خود تمہارے جیوں میں، افلا تبصرون، کیا تم کھلی آنکھوں سے دیکھتے نہیں. وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہاری روزی ہے. وما توعدون، جو تم سے وعدے. فورب السماء والارض، پس قسم ہے آسمان و زمین کے رب کی، انہو لحق، کہ یہ وعدے یہ بیانات برحق ہے. مثل ما انکم تنطقون، جیسے تم بولتے رہتے ہو، جس طرح تمہارے منہ سے الفاظ نکلتے ہیں نا، تم سمجھتے ہو میں نے کہہ دیا، اسی سے بڑھ کر کلام الہی اور خدائی فیصلے برحق ہے. هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آئی ہے آپ کے پاس خبر ابراہیم علیہ السلام کے محترم مہمانوں کی؟ کہتے چار فرشتے آئے تھے، جبریل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چاروں اکٹھے پھرتے. جب عزرائیل کا اپنا وہ دوسرا والا کام نہ ہو تو پھر ہی ہوگا. یہ چار فرشتے آئے تھے، تفسیر ابن ابی حاتم میں ہے، اور خوبصورت شکلوں میں آئے تھے. فرشتے رہے حسین جمیل، نور سے پیدا ہے. مہمانوں کی عزت ضروری ہے، ضیف المکرمین. حدیث میں ہے جو اللہ و آخرت پر ایمان رکھے، فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے. اذ دخلوا علیہ، جس وقت وہ آ گئے حضرت کے پاس، فقالوا سلاما، کہنے لگے السلام علیکم. قال السلام، آپ نے کہا وعلیکم السلام. قوم منکرون، لوگ ہو نئے قسم کے. کون لوگ؟ پہچان نہیں رہا ہوں. سب سے پہلے جان پہچان ہونا چاہیے. فراغ الی اہلہ، پس حضرت روانہ ہو گئے. راغ یروح کے معنی ہے چلنا. حضرت تشریف لے گئے، پشتو والے کہتے ہیں یہ پشتو ہے. فراغ، پس راغ لو، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف. فجا بجل سمین، پس لے آئے ایک بچڑا گھی میں تلا ہوا. سورت ہود میں ہے بجل حنیز، آگ میں بھونا ہوا. تو بھائی آگ میں جو بھونی جاتی ہے جیسے دل گردے خوشی ہے تو حرام نہ چاہیے، اشیاء سبا ہر حلال جانور میں حرام ہے. تو جو چیزیں جلدی جلدی پکتی ہے وہ آگ میں سیک کر کے لے آتے ہیں، بھائی یہ کھاتے رہے، ادھر سے گوشت تل رہا ہے گھی میں، تو اب ستائیس سے پارے میں تو تیار ہو ہی ہے، اتنی دیر میں تو پائے بھی پک جاتے ہیں. قرآن کی ترتیب دیکھو کہ پہلے جب تذکرہ آیا تو آگ میں بھونے ہوئے کا ذکر کیا، وہ فوراً پکتا ہے، اور جب دوبارہ تذکرہ آیا تو گھی میں تلے ہوئے کا ذکر آیا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ گھی سے نفرت جائز نہیں ہے، اعلیٰ ترین خوراک گھی ہے، جتنا اصلی ہو جتنا بہترین ہو. ہاں یہ اور بات ہے کہ پھر صرف بھی ہونا چاہیے، جسم بھی مستعمل ہو، اور جب ایسا نہ ہو تو مہینے میں ایک دفعہ، دس دن میں ایک دفعہ، پندرہ دن میں ایک دفعہ. کسی زمانے میں لوگ محنت مشقت کرتے تھے تو گھی کی دعوت ہوتی، گھی کی دعوت، مہمان آئے نا اب تو روزہ ہے، ورنہ ہم مفتی احمد ممتاز کو گھی کھلاتے، کھایا کبھی گھی ہے گھر میں، بھینسوں کبھی بے حساب ہے، تو گھی گرم کر کے اس میں گڑ ڈال لیتے تھے، تو بڑی بڑی تندور کی روٹی ہیں، بس بسم اللہ شروع ہے بابا. تو مولانا عبد المنان جو تھے نا، وہ مولانا وہ کہیں چھج گئے تھے، تو انہوں نے ایسے کڑی بڑی کھلائی دال ساگ، بڑا ناراض ہوا، کہنے لگا سا عالم دا چچ دے واڑا دا سور بچ دے، مل مچ ور تراشی نو دیوت کڑی راڑی اور نچ لگ بڑی راڑی. چچ کے لوگ سور کے بچے، مہمان آئے تو گھی کے بجائے خالی دال ساگ کھلاتے. چاچیوں کو پتہ چلا وہ بڑے غیرتی لوگ ہیں، بہت بہترین، بڑے مہمان نواز ہیں. انہوں نے کہا بھائی وہ مولانا ہے کہ ناراض ہو کے چلے گئے، ہمارے لیے اچھا نہیں ہے. چنانچہ کسی بہانے اگلے منڈی کے دن پھر بلایا، اور پھر ذرا کوئی اچھا آدمی اپنے گھر لے گیا گائے وائے کا گھی، بڑا بہترین خوشبودار ذائقہ دار، اس میں گڑ وڑ توڑ کے گرم کرا کے بڑے بڑے پراٹھے تندوری نان لے آئے. وہ بلا بیٹھا ہوا ہے ماموتا بیا جی موتا، آستین چھڑایا ہوا ہے کھا رہا. کسی نے کہا کہ آپ ایک ہفتہ پہلے بھی آئے تھے، کہاں آئے تھا؟ کہا آپ نے کیا کہا تھا ہمارے بارے میں؟ کہا جو کہا تھا صحیح کہا تھا. کہا آپ کہہ سکیں گے؟ کہا بالکل. کہو ہاں لم دا چچ دے واڑا پدین سچ دے، مل مچ ور تراشی نہ دئیوت وڑی راڑی نہ چتش کڑی راڑی. جیسے میں شاعر وہی اشعار بدل لیے، تعریف بنا لی. کہا چھچ کے لوگ بڑے اچھے ہیں، مہمان آئے تو بھی کھلاتے ہیں، نہیں کہ خالی کڑی کھلاتے. مکے سا عالم دا چچتے ہو واڑا دا سور بچتے، مل مچ ور تراشی نہ دئیوت کڑی راڑی ہو نہ چلو گوڑی راڑی. اور اس وہی سا عالم دا چچتے ہو واڑا پدین سچتے، مل مچ ور تراشی نہ دئیوت گوڑی راڑی ہو نہ چش کڑی راڑی. فراغ الی اہلہ، پس حضرت متوجہ ہوئے اہل خانہ کی طرف. گھر ہوتا ہے اس لیے کہ وہاں کھانا تیار ہو، وہاں سالن بنے، یعنی کہ دور سے خاون کو کہے ہوٹل سے لیا، کسی کو بھیج دو، یہ بیوی ہے یہ تو نانی لگ رہی ہے. اے سڑی ہوئی زوادوں کو میں بولے خزر رشتہ وشتہ کو مور میں جڑا شیر ہے، بیوی سے جڑا شیر ہے. مات احکامات را کہی رو قسم قسم اڈونا رہتا ہے. وہ ایک آدمی نے کہا دوسری شادی کرنی، میں نے کہا بیوی جو ہے کہا وہ میری امی بن چکی ہے، ایسے آرڈر دیتی ہے جسے میں بیٹا ہوں اور وہ میری ماں ہے. عورت کا یہ مجال نہیں، عورت سر آنکھوں پر جو خاون کا ہے تیار. خاون انسان ہے، مسلمان ہے، عالم ہے، وہ کیوں ظالمانہ کہے گا؟ فقربہ الیہم، پس نزدیک کیا کھانا مہمانوں کے. قال لا تاکلون، فرمایا تم لوگ کھاتے نہیں. فاوجس منہم خیفہ، پس محسوس کیا ان کی طرف سے خوف. قالوا لا تخف, کہنے لگے نہیں ڈرو. وبشروه بغلام علیم, اور بشارت دے دی حضرت کو کہ لڑکا ہوگا علم والا. امام مجاہد کہتے ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام. امام کرمانی کہتے ہیں کہ نہیں, اجمع المفسرون علی انہ اسحاق, کیونکہ حضرت اسماعیل کی صفت حلیم آتی ہے. وبشرناہ انی ذاہب الی ربی سیابی رب حبلی من اسوالہ, فبشرناہ بغلام حلیم. حضرت اسماعیل پر ایک آزمائش آنے والی تھی تو ان کی صفت حلیم بردبار آئی اور اسحاق کی صفت علیم آئی. فاقبلت امراته فی سرت, متوجہ ہو گئی ان کی بیوی تعجب میں. فی سرت فی عجب فی استعجاب, فصوقت وجہا, پیٹنے لگی چہرہ جیسے عورتوں کی عادت ہے. یا ہوگا تبھی عمر بزما لکھی ماں بڑھئی تو ہو رہی. وقالت اجوز نقیم, وہی میں بڈھی اور بانج. علماء کہتے ہیں خوشی کی وجہ سے روافض نے سقط وجہ سے ماتم کا استدلال کیا. غرناطی نے موافقات میں لکھا ہے بدتی کو دلیل نہیں ملتی, کہیں سوراخ نظر آ جائے فور اس میں انگلی دے دیتا. قالو کذالک, فرشتے نے کہا اسی طرح ہی ہوگا, تو بڈھی ہوگی حضرت اس عمر میں ہوں گے اور اللہ تعالیٰ بیٹا دے دے گا. قال ربو, کے تیرے رب نے کہا, انہ هو الحکیم العلیم, بے شک وہ بہت بڑے حکمت اور علم والے ہیں. اور بحاظ القدر نکتفی اليوم, ہمارے عزیز دوست ہیں اور اس وقت کے فقہا میں سے ہیں اور اس لجنے کا بھی ہمارے رکن رکین اور سربراہوردہ فرد ہے جنہوں نے حضرت مولانا سلیم اللہ خان سے دامت برکاتوں کی سربراہی میں فتنہ آخر زمان اور فتنہ علم والعلماء, فتنہ المال والحال, نام نہاد اسلامی بینک کے خلاف کام کیا ہے. مولانا سے میں نے کئی مرتبہ گزارش کی ہے کہ وہ آپ کو بھی اسی طرز کی ٹریننگ دے. مسئلہ تو آپ کو معلوم ہے, ہم نے بارہا مختلف آیات کے ذیل میں چھیڑا ہے, ایک صفحہ تقسیم کیا, اور ہمارا جو جلد شائع ہے الحمدللہ عظیم انسائکلوپیڈیا دوسری مرتبہ, وہ بھی آپ کو کہا کہ آپ لے لیں, بلکہ میرے خیال سے اس پہ کچھ تخفیف بھی ہوگی. تو آج مولانا تشریف لائے ہیں اور ایک گھنٹہ ان کا بیان ہوگا. میں نے اس لیے سورت زاریات پوری نہیں کی اور بس سپارہ ختم ہونے تک کافی ہے, باقی آپ دس منٹ میں تازہ ہو جائے دعا کے بعد اور پھر بیٹھ جائے, سوا گیارہ بجے دوبارہ درس مولانا کا شروع ہوگا. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. اللہ تعالی ہماری تفسیر مفید بنائے, ہمارے لیے ایمان کے لیے, اعمال کے لیے, انجام کے لیے. پورے دنیا میں جو 75 ملک اس سے مستفید ہو رہے ہیں, اللہ ان کے عقائد و اعمال درست فرمائے, اللہ ہماری اور ان کی زندگی خوش رنگ بنائے, اور جنہوں نے محنت مشقت کر کے اس پرآشوب دور میں پریشان کن ماحولیات سر کر کے احسن العلوم میں دور تفسیر کے لیے تشریف آوری ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو برابر فرمائے اور ان کے بھی علم و عمل کے چشمے اللہ سیال و جاری فرمائے.